مورخہ 30 نومبر سن 2004، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بمقام وزیر اعلیٰ ہاؤس کراچی صحافیوں سے خطاب فرما رہے ہیں. موضوع ہے توہین اور تنقید. تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسی طور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازہ بالمقابل مدنی مسجد فڈلڈی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان. الحمد للہ الذی خلق القلم وعلم الانسان بالقلم وعلمہ ما لم يعلم. الحمد للہ الذی انزل علی عبدنا على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وقال تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله تعالى خلق 4 أشياء بيده. خلق القلم بيده، وخلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده، وخلق جنة عدن بيده، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. محترم بھائی اور دوستو، آپ لوگ دنیا کا سب سے طاقتور طبقہ ہیں. جو چیز آپ کے ہاتھ میں ہے اس کے آگے ساری مادی طاقتیں سرنگو ہیں. انسان کی عظمت قیمت علم کے ساتھ ہے. علم قلم کے ساتھ ہے. عرب شاہ سوار تلوار کے دھنی، مارنا مرنا فطرت. اور تلوار سے ان کا ایسا عشق ہے کہ عربی زبان میں تلوار کے 500 نام ہیں. عرب کے ہاں دستور ہے، جب وہ کسی چیز کو عظمت دیتے ہیں تو اس کے نام بڑھاتے جاتے ہیں. جیسے آپ لوگ آگے پیچھے سابقے لاحقے لگتے چلے جاتے ہیں. ہمارے ہاں کیا حجت السلف، قدوۃ الخلف، اور پتہ نہیں غزالیہ دور اور غازی اعظم، اور آپ لوگوں کے لیے باشعور اور غریبوں کا ہمدرد، اور پتہ نہیں چاہے جو بھی ہو، لیکن سابقے لاحقے لگائے جاتے ہیں عظمت کو بڑھانے کے لیے. تو عرب کے ہاں دستور تھا، جس کسی چیز کی عظمت کو بڑھاتے تھے تو اس کے نام بڑھاتے چلے جاتے تھے. تو تلوار کے 500 نام ہیں. تو ایک عرب شاعر ابو حاتم، وہ قلم اور تلوار کا مقابلہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ لو اقسم الابطال بسیوفہم وعدوہ مما یکسب المجد والکرم کفا قلم الکتاب عزا ورفعۃ مگر الدہر ان اللہ اقسم بالقلم. کہ اگر شاہ سوار عرب اور تلواروں سے کھیلنے والے اور ملک فتح کرنے والے اور لوگوں کی گردنیں اپنے طاقت کے زور سے جھکانے والے اگر تلوار کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تلوار ہے تو عزت ہے، تلوار ہے تو طاقت ہے، تلوار نہیں تو عزت نہیں، ایٹم بم نہیں تو عزت نہیں، آج کی تلوار کے ساتھ جوڑ دیں اس کو، اور یہ تو 1000 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے، تو آج کی تلوار ایٹم بم ہے، ایٹم بم نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے، میزائل نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے، یہ نہیں ہے تو وہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، تو اگر انہیں فخر ہے اپنے تلواروں پر، انہیں فخر ہے اپنی ایٹمی طاقتوں پر، تو لکھنے والوں کی عزت اور شرافت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ نے ان کے قلم کی قسم قیامت تک کے لیے اٹھائی ہے اور کہا نون والقلم، قسم ہے مجھے قلم کی، وما یسترون، اور ان کی لکھی ہوئی تحریروں کی، تحریر کی قسم، قلم کی قسم. اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلی چیز جسے اللہ نے پیدا کیا وہ قلم ہے، پہلی مخلوق. اول ما خلق اللہ، پہلی مخلوق جسے اللہ نے پیدا کیا اور اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا وہ قلم ہے. پھر اس پر اللہ نے اپنے علم کا فیضان فرمایا اور اسے کہا لکھو، اور اس نے اللہ کے علم سے لکھا. پہلی وحی جو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اتاری تو وہ قلم سے مزین ہو کر اتری، اقرا، پڑھو. اقرا کا ایک مطلب پڑھو، یہ ساری دنیا کے لیے ہے. اقرا، پڑھ کے سناؤ، نبی ہے نا، صرف پڑھنا ذمہ نہیں، پڑھ کے سنانا، آگے بتانا بھی ذمہ ہے، یہ دوسرا مطلب. یہ دونوں مطلب ہمارے لیے ہیں. اقرا، پڑھو. پہلا لفظ اتر سے بتا رہا ہے کہ انسانیت کی عزت علم ہے، یہ وزارت والا نہیں، یہ تو سرائے ہے. آج ارباب صاحب ہیں، پچھلی کل کوئی اور تھا، اگلی کل کوئی اور آ جائے. تو یہ جو ہوٹل ہے، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں. تو عزت کیا ہے؟ اقرا، پڑھو. علم انسانی عزت ہے، انسانی وقار ہے. جب آدم اور ملائکہ آمنے سامنے ہوئے تو ملائکہ نے اعتراض کیا، یہ کیا کر رہے اللہ تعالی، اتجعل فیہا من یسفک الدماء، من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح لک. یہ آپ کس کو پیدا کر رہے ہیں جو خون بہائے گا، قتل کرے گا، فساد مچائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو، ملائکہ کو آمنے سامنے کیا، پھر ملائکہ سے کہا انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، کہ یہ نام بتاؤ. لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں تو نہیں آتے، آپ نے ہمیں بتائے نہیں. قال یا آدم انبئهم باسمائهم، آدم تو بتا. قیامت تک آنے والا جتنا علم ہے، دینی یا دنیاوی، اخلاقی یا معاشرتی، اور آنے والی جتنی اشیاء تھیں اور آئندہ جو آنے والی ہیں، وہ سب اللہ نے پیش کی. بولو یہ کیا ہے؟ پتہ نہیں. آدم انبئهم باسمائهم، آدم تو بتا. آدم علیہ السلام ایک ایک چیز بتاتے گئے، بتاتے گئے، بتاتے گئے، بتاتے گئے. ہر علم کا پہلا موجد وہ آدم ہے، دینے والا اللہ ہے، معلم اللہ ہے، اور دیا گیا آدم علیہ السلام کو بطور دانا کے، اور پھر اسے بڑھایا گیا بطور درخت کے کہ اس کی اولاد اس بیج میں سے آگے درخت بناتی رہے گی اور اس سے آگے شاخ در شاخ کلمیں چلتی رہیں گی اور علم کے سلسلے بڑھتے رہیں گے. اور کل امام ابو حنیفہ سے کسی نے پوچھا، جنت کی نعمتیں نہ ختم ہونے والی ہیں، دنیا میں کوئی اس کی مثال ہے؟ تو انہوں نے فرمایا علم کبھی نہیں ختم ہوگا. لوگ مر جائیں گے، انسانیت کی بساط لپیٹ دی جائے گی، پر علم کبھی نہ ختم ہوگا. اس پھیلے ہوئے علم میں، چاہے دینی ہو یا دنیاوی ہو، ہم ایک قطرہ بھی ابھی تک نہیں لے سکے، اور نہ ایک قطرہ لے سکتے ہیں. یہ ایک آیت سے میں کہہ رہا ہوں، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، تم، میں نے یہ تمہارے لیے سب کچھ بنایا ہے، تم اسے گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے، تمہارے احاطہ سے باہر ہے. عمر ہی کتنی ہے کہ کسی چیز کی گہرائی تک پہنچیں؟ عمر کیا ہے؟ چار دن تو ہے، دو آرزو میں کٹ گئی، دو انتظار میں. تو اس میں کوئی کیا دعویٰ کرے گا، میں پی ایچ ڈی ہوں، میں علامہ ہوں، پی ایچ ڈی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صحیح پڑھ لے کہ مجھے کچھ نہیں آتا. جتنا آدمی علم میں آگے بڑھتا ہے وہ جھکتا جاتا ہے, اوف اوف اوف, آگے ایک بحر بے کنار ہے اور اس سے چمچ میں ایک قطرہ پانی ہے, تو یہ کیسے کہہ سکتا ہے میں بہت پڑھا لکھا ہوں, میں بہت جانتا ہوں. ہمیشہ وہی 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 یہ بول بولتے ہیں جن کا ظرف انتہائی چھوٹا ہوتا ہے اور وہ چھلکنے میں دیر نہیں لگاتے, وہی کہتے ہیں ہم بڑے پڑھے لکھے ہیں, ہم بہت جانتے ہیں. ورنہ علم کی یہ وراثت ہے کہ جتنا بڑھتا ہے انسان اتنا جھکتا جاتا ہے, جھکتا جاتا ہے, اوف اوف اوف, اتنا زیادہ مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا. شاخ سے جب پھل لگتا تو جھکتی جاتی ہے, جھکتی جاتی ہے, جھکتی جاتی ہے, اور جو خالی ہوتی ہے وہ میری طرح سے اٹھتی جاتی ہے, اٹھتی جاتی ہے, اٹھتی جاتی ہے, اٹھتی جاتی ہے, ہمیشہ خالی شاخ اوپر چلتی ہے, بھری ہوئی لدی ہوئی شاخ نیچے کو جھکتی ہے. تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے کہا بتاؤ, فلما انبأهم بأسمائهم, انہوں نے بتا دیے, الم اقل لکم انی اعلم ما لا تعلمون, تو انہوں نے بتایا تھا نا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. تو میرے بھائیو, انسان کی عزت علم کے ساتھ ہے اور علم بندھا ہوا ہے قلم کے ساتھ, قلم آپ کے ہاتھ میں ہے, اس میں جو طاقت ہے ساری دنیا کی طاقتیں اس کے سامنے مسخر ہیں اور زیر ہیں. اگر یہ صحیح چل رہا ہو, صحیح استعمال ہو رہا ہو, بدر میں جب قیدی آئے تو آپ نے بعض قیدیوں کو اس پر چھوڑ دیا کہ تم میرے صحابہ کو لکھنا پڑھنا سکھا دو تم آزاد, کوئی فدیہ نہیں لیں گے, بس ان کو قلم کا استعمال سکھا دو تمہیں آزاد کر دیا جائے گا. خود ہمارے نبی کو اللہ نے امی پیدا کیا, حالانکہ سب سے زیادہ تو آپ کو صاحب قلم ہونا چاہیے تھا, لیکن ایک آگے چل کے اعتراض اٹھ سکتا تھا, اس وجہ سے آپ کو دور رکھا, نہ قلم پکڑایا. ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان, دوسری جگہ ولا تقطه بیمینک, اے میرے نبی آپ کو تو قلم پکڑنا بھی نہیں آتا تھا. تو یہ اتنا عظیم الشان کلام جو آپ کہہ رہے ہیں, یہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ شخص تو قلم نہیں پکڑ سکتا, پڑھ نہیں سکتا, تو یہ عالی کلام کہاں سے اس پر وارد ہو رہا ہے جس نے تمہارے گھٹنے ٹکا دیے, تمہیں عاجز کر دیا, گونگا کر دیا, مبہوت ہو گئے. قرآن جب یہ آیت اتری, فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین, ایک بدو اونٹ سے زمین پہ جا گرا اس آیت کو سن کر اور سجدے میں جا پڑا. تو ابو عبید نے کہا کیا کر رہے ہو, کس کو سجدہ کر رہے ہو؟ کہنے لگا اس کلام کو سجدہ کر رہا ہوں, کیونکہ وہ اصحاب لغت ہیں, زبان جانتے تھے. ہماری تو بدقسمتی ہے کہ ہم قرآن کی زبان نہیں سمجھتے. تو ان کو اعتراض سے بچانے کے لیے کوئی یہ نہ کہے پڑھا لکھا آدمی تو خود ہی لکھے ہمیں دے دیا, پڑھا لکھا تھا, لکھنا بھی جانتا تھا, پڑھنا بھی جانتا تھا, لہذا اپنی طرف سے گھڑ کے ہمیں دے دیا. ان ھذا الا اساطیر الاولین, پھر بھی انہوں نے کہہ دیا ارے پرانے کس سے کہانیاں ہیں, لکھ لکھ کے ہمیں سنا رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس اعتراض سے بچانے کے لیے آپ نے زندگی بھر ایک شعر نہیں کہا, حالانکہ شعر عرب کی گھٹی کا پیدا ہوتی شعر کہتے تھے, زندگی میں ایک شعر کہا اس کا وزن بھی صحیح نہیں تھا. هل انت هل انت الا اصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي, آپ نے زندگی میں ایک شعر کہا ہے اس کا بھی وزن صحیح نہیں. تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ یوں نے یوں پڑھیں, تو اس لیے کہ کوئی یہ نہ کہے شاعر ہے, پڑھا لکھا ہے, اپنی طرف سے کتاب لکھ کے ہمیں دے رہا ہے, بالکل آپ کو خالی رکھا اس چیز. جب لکھا گیا حدیبیہ کا معاہدہ تو آپ نے لکھا ہے لکھو علی بسم اللہ الرحمن الرحیم, تو سہیل ابن عمر نے کہا ہم کیا جانے رحمان الرحیم, لکھو بسم کا اللہما, تو انہوں نے کاٹ کے لکھا بسم کا اللہما, پھر آپ نے کہا علی لکھو ھذا ما قاض علیہ محمد الرسول اللہ, یہ وہ عہد نامہ ہے جو محمد الرسول اللہ قریش مکہ کے ساتھ کر رہے ہیں. تو سہیل نے کہا, سہیل ابن عمر جو قریش کے طرف سے آئے تھے, کہ اگر تجھے رسول مانتے تو اس سے لڑائی کر, یا لکھو محمد ابن عبد اللہ, کاٹو رسول اللہ کاٹو. تو آپ نے کہا علی رسول اللہ کاٹ دے اور محمد ابن عبد اللہ لکھ دے, میں رسول اللہ بھی ہوں اور ابن عبد اللہ بھی ہوں, دونوں بھی ٹھیک ہیں, یہ لکھو. کہا یا رسول اللہ وہ میں نے کاٹ لیا تھا, یہ میں نہیں کاٹ سکتا, آپ خود مٹانا چاہتے ہیں تو مٹائیں. صاحب نے کہا کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہا جی یہ لکھا ہوا ہے. تو آپ نے اپنے انگوٹھے سے اس کو ایسے مسل دیا اور فرمایا میں ابن عبداللہ بھی ہوں رسول اللہ بھی ہوں, چلو لکھو محمد ابن عبداللہ. تو آپ کو تو اس اعتراض سے بچانے کے لیے قلم نہیں پکڑایا گیا اور لکھنا پڑھنا نہیں سکھایا گیا. میں 1998 میں ہماری میں 4 مہینے کے لیے جماعت میں گیا تھا امریکہ, تو ہیوسٹن میں ایک کتاب میں نے پڑھی جو کسی عرب عیسائی کی لکھی ہوئی تھی. اس کا عنوان تھا الا من دونہ, ان کے نام جو ہم سے پست ہیں, ان کے نام جو ہم سے ذلیل ہیں. اس کتاب کا نام یہ تھا الا من دونہ, اور ایسے ترازو اس کا جو ٹائٹل تھا ترازو, تو دائیں طرف صلیب تھی اور بائیں طرف مسجد تھی, تو صلیب کا پلڑا جھکایا ہوا تھا اور مسجد کا پلڑا اٹھایا ہوا تھا. تو میں نے وہ ساری کتاب پڑھی, تو اس کے آخر میں اس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ محمد بن عبداللہ تو بہت بڑے لکھے آدمی تھے اور بڑے صاحب قلم تھے, لہذا انہوں نے اپنی سوچ سے یہ گھڑ گھڑ کے لکھ کے لوگوں کو دے دیا, یہ کون سی سچی کتاب ہے یا آسمانی کتاب ہے. اس اعتراض سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو نہ قلم پکڑایا اور نہ پڑھنا سکھایا. اور ایک دم اقرا پڑھو کہ اس امت کو آپ دیکھتے ہیں, اقرا یہ دنیا دار الاسباب ہے. ہمیں 2 پیپر حل کرنے ہیں, غیر مسلم کو 1 پیپر حل کرنا ہے. غیر مسلم کے لیے 1 پیپر ہے کہ اسباب دنیا کو صحیح استعمال کرے, نتیجہ اس کے حق میں چلا جائے گا. ہمارے لیے 2 پیپر ہیں, اللہ اور رسول والا پیپر بھی حل کرو اور دنیا کا پیپر بھی حل کرو. کسی ایک میں بھی کمزور ہو گئے تو نتیجہ تمہارا خلاف چلا جائے گا. تو اس وقت ہم نے اللہ اس کے رسول والا جو پیپر تھا اس کو تو کھولا ہی کوئی نہیں, نہ وہ پڑھا جاتا ہے نہ پڑھایا جاتا ہے. اور میں نے اسلامیات اس لیے رکھی تھی کہ اس میں نمبر زیادہ آتے ہیں. آپشنل جو میٹرک میں میں نے اسلامیات رکھی, اس میں نمبر زیادہ آتے ہیں, اس لیے رکھی, اس لیے نہیں کہ میرا دین مجھے کیا کہتا ہے, اس لیے رکھی کہ اس میں نمبر زیادہ آتے ہیں. تو ہمارے لیے 2 پیپر ہیں, اسباب دنیا کو صحیح استعمال کرنا اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت سے سر منہ انحراف نہ کرنا. کسی ایک میں بھی غلط ہوں گے تو نتیجہ ہمارے خلاف چلا جائے. تو اقرا پڑھو, اس امت کی عزت علم ہے. کیسے پڑھو گے؟ بسم ربک الذی خلق. تو آج چونکہ پڑھے نہیں تھے تو ان کا ما انا بقارئ آیات یہ اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. ایسے سب ریشم کا کپڑا تھا ایسے سامنے اقرا, انا ما انا بقارئ, میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں. تو جبریل نے آپ کو لے کر ایسے سینے سے لگا اور زور سے کھینچا, حتی بلغ من الجہر, اتنا زور سے بھیجا کہ مجھے تکلیف ہوئی, پھر چھوڑا. اقرا, ما انا بقارئ, میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. پھر انہوں نے ایسے لیا اور زور سے بھیجا, اقرا ما انا بقارئ. پھر تیسری دفعہ یوں سینے سے لگایا, پھر کہا اقرا, تو ایک دم اللہ تعالیٰ نے پردہ ہٹا دیا اور آپ نے پڑھنا شروع کیا. تو اس میں آیا اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. پڑھو اس رب کے نام سے, یعنی جو کچھ تمہیں ملے گا اللہ کی طرف سے ملے گا. دنیا کی گتھیاں سلجھیں گی تو بھی اللہ الہام کرتا ہے تو علم ملتا ہے. اللہ حائل ہو جائے تو آئنسٹائن کا دادا پردادا بھی آ جائے اور اس سے اعلیٰ بھی آ جائے. جب اللہ ہی بیچ میں حائل ہو جائے تو نتائج کیسے ظاہر ہوں گے؟ دنیا کا علم بھی اللہ ہی کھولتا ہے اور دین کا علم بھی اللہ ہی کھولتا ہے. بسم ربک الذی خلق, پر اس رب کے نام, اس رب کے توفیل, اس رب کی برکت سے جس نے تمہیں پیدا کیا. خلق الانسان من علق, جب علم آتا ہے تکبر آتا ہے. میں ہاتھ بھی جوڑوں گا, معافی بھی مانگوں گا, قلم والے بڑے اکڑے ہوتے ہیں. قلم کی ایک طاقت ہے, جیسے مال کا ایک تکبر ہے, مال کا ایک تکبر ہے, علم کا ایک تکبر ہے, قلم کی بھی ایک طاقت ہے, اور طاقتور خود بخود اوپر اچھلنے لگتا ہے. تو اللہ نے اگلا جملہ کہا خلق الانسان من علق, جب تجھے میں کچھ دے دوں تو یہ یاد رکھنا کہ تو ایک گندے نطفے لوتھڑے سے بنا ہوا ہے. تو اپنی اوقات نہ بھول جانا, اپنی اوقات نہ بھول جانا. کیا آج تیرا کالم پڑھا جاتا ہے؟ تیرا اخبار چلتا ہے یا تیری گاڑی. تو اللہ قادر مطلق علیم و خبیر ذات اپنے بندے کی کمیاں بھی جانتا ہے خوبیاں بھی جانتا ہے. تو یہاں ایک جملہ بیچ میں لا کر ہمیں اپنی اوقات پر رہنے کی طرف اشارہ کیا گیا کہ خلق الانسان من علق. اپنی اوقات دیکھو کہاں سے تمہیں بنائے گا. واللہ خلقکم من تراب مٹی, پھر کیا ہوا, ثم من نطفہ نطفہ, پھر کیا ہوا, ثم خلقنا النطفہ علقہ, پھر وہ ایک علاقہ بنا جونک بستہ خون کی طرح, پھر کیا ہوا, فخلقنا العلقہ مضغہ, پھر ایک لوتھڑا بنا, پھر کیا ہوا, فخلقنا المضغہ عظاما, پھر اس میں ہڈیاں پروئی گئیں, پھر کیا ہوا, فخلقنا فقصونا العظام لحما, پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا گیا, پھر کیا ہوا, ثم انشأناه خلقا آخر, پھر تمہیں کامل اکمل مکمل کر کے تمہارے نئے پلک سنوار کے اور تمہارے سارے اعضاء جوارے کو, خلق قطع عدلک فی ای صورت ما شاء رکبک, ہر چیز کو برابر کر کے صحیح کر کے درست کر کے. اور صرف تو نہیں بن رہا, تیرے میرے ساتھ کروڑوں بچے ہیں بن رہے ہیں اور ان کے مراحل مختلف ہیں, کہیں نطفہ ٹھہرا, کہیں علقہ, کہیں مضغہ, کہیں عظام, کہیں لحم, کہیں کھال, کہیں بال, کہیں گوشت, کہیں ہڈیاں, کہیں ناخن, کہیں پٹھے, کہیں جوڑ, کہیں دل, کہیں دماغ, کہیں پھیپھڑے, کہیں آنکھیں, کہیں ان کا رنگ بھرا جا رہا, کہیں کانوں کے ڈیزائن بنایا جا رہا, ہونٹ تراشے جا رہے, آنکھوں کے میں بلب لگائے جا رہے. ایک آنکھ میں 13 کروڑ بلب لگائے جا رہے ہیں. آنکھ کا ذرا دیکھو تو جی, اتنی آنکھ میں 13 کروڑ آئی ریسپٹر ہیں اور دوسری آنکھ میں 13 کروڑ, 26 کروڑ بلب لگا کر 3 اندھیروں میں یہ انتظام کیا جا رہا ہے, کوئی بلب بجھا ہوا نہ ہو اور ایک دوسرے سے ملتا نہ ہو, آنکھ کا رنگ دوسرے سے ملتا نہ ہو, کان کا ڈیزائن ملتا نہ ہو, کان چھوڑے ہونٹ چھوڑے, یہ فنگر پرنٹ میں بھی احتیاط کی جا رہی ہے کہ ایک دوسرے سے ملتا نہ ہو. اس لیے میرے اللہ نے کہا اللہ قبل انسان النجم عظاما, تم کیسے دنیا کے نشے میں اکڑ کر کہتے ہو مر گیا مٹی ہو گیا, کون اٹھ کے آیا, کس نے بتایا کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی ہے, مر گئے مک گئے ختم ہو گئے. کہ نہیں, بلا قادرین علی ان نسوی بنانا, کیوں نہیں میں تیری انگلی کے پورے بھی تیرے ہی واپس کروں گا, کسی اور کے نہیں ہوں گے, فنگر پرنٹ دیکھ لینا. یہ علم تو پچھلی صدی میں دریافت ہوا ہے اور قرآن 1400 سال پہلے کہہ رہا ہے نسوی بنانا, تیرے پورے تیرے ہی ہوں گے, کسی اور کے نہیں ہوں گے. تو یہ تخلیق کا نظام ہے جو ماں کے پیٹ میں چل رہا ہے اور اس کو مختلف مراحل میں ایک وقت میں کروڑوں بچوں کے اوپر اللہ کی بے خطا نظر ہے, بے خطا تدبیر ہے, بے خطا نظام ہے, بے خطا نگرانی ہے. غافل نہیں چوپایا مادہ, دوپایا مادہ, آبی مادہ, ہوائی مادہ, خلائی مادہ, رینگنے والی مادہ, درختوں کی مادہ, پھولوں کی مادہ, انسانوں کی مادہ, کتنی مادہ ہیں جن میں کیا کچھ میرا رب بنا کر کہتا ہے بلا وہو الخلاق العلیم, کوئی ہے تیرے رب جیسا خالق, کوئی ہے تیرے رب جیسا بنانے والا اور علم والا. تو یہ سب کچھ بنا کر ثم السبیل یسر, پھر تیرے آنے کا راستہ آسان کرتا ہے. فأخرجك على ریشة من جناحه, ایک فرشتہ تیرے لیے پر پھیلاتا ہے اور تو ماں کے پیٹ سے فرشتے کے پروں پر باہر آتا ہے. فرعون بھی پروں پہ باہر آیا اور موسیٰ بھی پروں پر باہر آیا. رات کا رونے والا بھی اسی طرح آتا ہے اور رات کا ناچنے والا بھی اسی طرح آتا ہے. ظلم و ستم کے بازار گرم کرنے والے چنگیز خان کو بھی اللہ پروں پر لایا اور راتوں کو اٹھ کے تڑپنے رونے والے جنید بغدادی اور ان کے ساتھیوں کو بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح پروں پر لایا. اور پھر جمے اور آپ اور شاہ و گدا, وہ جب آئے تو کس حال میں آئے, لا لک سن تختہ, تیرے منہ میں دانت نہیں کے کاٹ سکے, ولا لک ید تفتش, تیرے ہاتھ میں طاقت نہیں کے پکڑ سکے, ولا لک رجل تمشی, تیرے پاؤں میں جان نہیں کے چل سکے, آنکھ ہے پر دیکھ نہ سکے, زبان تو ہے پر بتا نہ سکے, کان تو ہیں پر سن نہ سکے. جب تو ایسا عاجز تھا تو میں نے کیا کیا, اگر تو لک عرقین رقیقین ینبعان لک لبنا خالصا دافئا فی الشتاء وباردا فی الصیف, میں نے ماں کی چھاتیوں کو تیرے لیے چشمے بنا دیا اور دودھ کے 2 گرم ٹھنڈے چشمے, خالص شفاف دودھ میں نے تیرے لیے چلا دیا, بہا دیا, تیری ماں کو تجھ پہ نثار کر دیا, قربان کر دیا. وہ تیرے لیے دکھ اٹھا کر خوش ہوتی ہے, تیرے لیے تھک تھک کے وہ راحت پاتی ہے اور تیرے لیے وہ دودھ بنانے کے وہ اپنی سعادت سمجھتی ہے. تیرے باپ کو تیرے لیے دیوانہ کر دیا, وہ گرمی کے تھپیڑے لوہوں کو سہتا ہے, ٹھنڈی خزاں کی ہواؤں سے لڑتا ہے اور اپنی جوانی کو تیرے لیے تار تار کرتا ہے. کہ تو جوان ہوتا چلا جائے اور تو پروان چڑھتا چلا جائے. یہ نظام میں نے تیرے لیے چلایا, ماں کی چھاتیوں سے دودھ کے چشمے جاری کیے اور تیرے ماں باپ کو تیرے لیے بے قرار کیا. کیسے کیا؟ اوہ وجعلت لك حنان فی صدر ابویک, تیرے ماں اور باپ کے دل میں تیری محبت کو پیوست کیا. لا یاکلان حتی تشبع ولا ینامان حتی ترقد, تو کھائے نہیں وہ کھا نہیں سکتے, تو سوئے نہیں وہ سو نہیں سکتے. اس طرح میرا خالق ہونے کا نظام تیرے موافق چلتا چلا گیا چلتا چلا گیا. دودھ مہیا کیا ماں کی گود میں, تجھے چوسنا سکھایا اور تجھے تکلیف پر رونا سکھایا, چلانا سکھایا, بھوک پہ تجھے رونا سکھایا, درد پہ تجھے رونا سکھایا, تاکہ تیری ماں متوجہ ہو کر تیرے پاس آئے, تجھے دودھ پلائے, ان کو تیری محبت میں پاگل کر دیا, بے قرار کر دیا, وہ اپنی تمنائیں چھوڑ کر تیری تمناؤں کو پورا کرنے میں لگے تاکہ تو پروان چڑھے. ورنہ کون کسی کے پیشاب دھوتا ہے پخانے دھوتا ہے؟ یہ اللہ کا نظام ہے. کسی کا بچہ روئے تو سر میں درد ہوتا ہے, اپنا بچہ روئے تو سینے میں درد ہوتا ہے. یہ تفریق کہاں سے ہوتی ہے؟ سوتے سوتے مہمان کا بچہ روئے تو مصیبت خانے جانے نہیں چھوڑتے, نیند خراب کرتے ہیں. اپنا بچہ رویا تو ماں بھی تڑپ کے اٹھی, باپ بھی تڑپ کے, ہائے کیا ہوا میرے لال کو, ہائے کیا ہوا میرے لاڈلے کو. یہ تقسیم کون کر رہا ہے؟ یہ وہ ہے جو آسمانوں پہ بیٹھا ہوا اپنے بندوں کے لیے نظام تقدیر چلا رہا ہے, تدبیر چلا رہا ہے, تخلیق کو چلا رہا ہے اور اپنے رازق ہونے کا طاقتور ثبوت مہیا کر رہا ہے. یہ حکومت والے کوئی کتنا ہی وفادار ہو, ذرا سے شک پڑ جائے تو اس کو نکال کے باہر پھینک دیں. صرف شک پر, کوئی ثبوت نہیں, شک پڑ گیا اٹھا کے باہر پھینک دیا. اور میرا رب 50 سال سے ایک کو پکارا ہے, یا اللہ صلاح آ جا, کبھی ہم سے بھی یاری لگا لے, کبھی ہم ہمارے سامنے بھی سجدہ کر لے. اور 50 سال میں ایک دفعہ گھس کے نہیں دیا مسجد میں, اور اللہ اس کو رزق بھی دے رہا ہے, روٹی بھی دے رہا ہے, پانی بھی دے رہا ہے, ہوا بھی چلا رہا ہے, سورج بھی لا رہا ہے, چاند بھی لا رہا ہے, تارے بھی مسکرا رہے ہیں, رات اسے سلا رہی ہے, دن اسے اٹھا رہا ہے, پانی اسے نہلا رہا ہے اور تھنوں سے دودھ نکل نکل کر اس کے دسترخوان پہ پہنچ رہا ہے. یہ سارا نظام میرا رب ان کے لیے بھی چلا رہا ہے جنہوں نے زندگی میں ایک سجدہ بھی نہیں کیا. پچھلے ہفتے میں ایک آدمی کو مسجد میں لائے, نماز پڑھائی, کہنے کا آج زندگی کی پہلی نماز پڑھی ہے 40 برس کی پہلی نماز. میں نے کہا کبھی عید بھی نہیں پڑھی؟ کہنے کا عید بھی کبھی نہیں پڑھی. تو ہمیں کوئی بتایا ہی نہیں, ہمیں کسی نے بتایا ہی کوئی نہیں, آپ آ گئے ہم آ گئے. تو اللہ کا نظام رازق, نظام رزق ایسا طاقتور ہے کہ نہ فرمانوں کو بھی نہ واسطہ رہتا ہے. ان کو شک پڑے گا تو نکال دو, تبدیل کر دو, معطل کر دو, قید میں ڈال دو, جھوٹے مقدموں میں پھنسا دو. اور میرا رب کھلم کھلا دیکھتا ہے, کھلم کھلا دیکھتا ہے. اور پھر زمین کہتی ہے اللہ تو اجازت دے تو میں پھٹ جاؤں, سمندر کہتے ہیں اللہ تو اجازت دے تو ہم چڑھ جائیں, فرشتے کہتے ہیں اللہ اجازت ہو تو ہم اتر جائیں. ما من یوم الا والبحر یستأذن ربه فی ان یغرق ابن آدم, یہ آپ کا سمندر پوچھ رہا ہے اللہ اجازت دے چڑھ جاؤں کراچی پر. اور زمین, چلو کراچی اس کو تو آنے میں دیر لگے گی, یہ زمین پوچھ رہی ہے اللہ اجازت ہو تو میں پھٹ جاؤں, لے جاؤں انہیں اندر. مجھ سے نہیں سہا جا رہا اتنا زنا, اتنی شراب, اتنا رقص و سرود, اتنا ظلم و ستم, اتنی ماؤں کی نافرمانی, اتنی باپ کی رسوائی, اتنا رشتوں کا سفید ہو جانا, اتنا اوریانی اور فحاشی کا تہذیب بن کے وہ رونق محفل بن جانا. یا اللہ تو اجازت ہے میں پھٹ جاؤں. آسمان کے فرشتے کہتے ہیں یا اللہ تیرا کھا کے تجھے غراتے ہیں, تو اجازت ہے میں اڑا دیں, اڑا دیں. اے اللہ کیا کہتا ہے؟ چلو چلو, دعو عبدی, جاؤ جاؤ اپنا کام کرو, میرے بندے کو چھوڑ دو, چھوڑ دو. انا اعلم بعبدی منکم, میں تم سے اس سے زیادہ بہتر سمجھتا ہوں. ہاں, ان کان عبدکم فشأنکم بہ, تم نے پیدا کیا تو اسے جھکا دو, کو میرے سر کے اوپر تاج بنا کے چمکایا. کوئی تو یا اللہ میں آ گیا, ان اتانی نہارن قبل, تو کبھی تو کسی دن سے خیال آئے گا کہ اب بس کروں اور اپنے اللہ کو منا لوں اور توبہ کروں, کہ جب جس وقت جس عمر کے جس حصے میں میری طرف چل کے آئے گا میں فوراً قبول کروں گا. اور قبولیت کیسے کروں گا؟ من تقرب الی تلقیتہ من بعید, جو توبہ کرنے میری طرف چل کے آئے گا میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کروں گا. ہاں ہاں بھائیو, قلم ایک بڑی طاقت ہے, بات صحیح, قلم ایک بڑی طاقت ہے, لیکن یہ طاقت غیر محل میں استعمال ہو رہی ہے. اس طاقت سے اللہ کی عظمت کو منوانا تھا, اس طاقت سے لوگوں کے دلوں میں اللہ کی عظمت کو بٹھانا تھا, اللہ کی محبت کو بٹھانا تھا.
اور اللہ کے نبی کی عظمت اور محبت کو بٹھانا تھا، اس قلم سے اخلاقی اقدار کو نمایاں اور اجاگر کرنا تھا، اس قلم سے رشتے اور ناطوں کی عظمت کو نمایاں کرنا تھا، اس قلم سے باپ اور ماں کے تقدس کو بحال کرنا تھا، اس قلم سے صاحب اقتدار کے اقتدار کی امانت اور دیانت کو اجاگر کرنا تھا، اس قلم سے چھوٹے اور بڑے کی تمیز کو اجاگر کرنا تھا، اس قلم سے تاجر کی تجارت میں امانت اور دیانت کو اجاگر کرنا تھا، زارع کی زراعت میں سخاوت کو اور توازن کو اجاگر کرنا تھا، عورت کے حیا پاکدامنی کو اجاگر کرنا تھا، مرد کی غیرت کو شعور کو بیدار کرنا تھا۔ لیکن یہ قلم بھی پیسوں پر ہی چلنے لگ گیا۔ صحافت بڑی طاقتور چیز ہے، صحیفے تو اللہ نے اترے، انھا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ۔ جب قلم صحیح چلتا ہے تو اللہ کی قسم دریاؤں کے رخ مڑ جاتے ہیں، چٹانیں موم ہو جاتی ہیں، صحرا ویرانے وہ سبزوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ جب قلم کا رخ مڑ جاتا ہے اور غلط چلتا ہے، ہائے ہائے لہلہاتے چمن وہ سلگنے لگتے ہیں، خزاں ہی خزاں رہ جاتی ہے، بہار روٹ جاتی ہے، محبتیں مٹ جاتی ہیں، اور صرف پیٹ کے پجاری رہتے ہیں۔ ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے، اس وقت نہ دنیا میں مرد ہیں نہ عورتیں، مرد بھی گئے عورتیں بھی گئیں، اب صرف مذکر اور مؤنث ہیں جنہیں شہوتوں کی سوا کچھ نہیں سوچتا، جو اپنے پیٹ کے غلام ہیں، روٹی کے غلام ہیں۔ وہ لوگ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ وہ مرد وہ عورتیں جنہیں دیکھ کر ساری کائنات رشت کرے، چاند محبت سے دیکھے، سورج ان کے آگے زیر ہو جائے، ستارے ان کو راہیں دکھانے والے بنے، جہاں قدم رکھیں وہ قبو زمین سرسبز ہو جائے، لہلہا جائے، تحت سرا تک معطر ہو جائے۔ وہ لوگ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والذاكرين الله والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفرة واجرا عظيما۔ اللہ نے 10 صفات کے ساتھ ہر عورت کو 10 صفات، ہر مرد کو 10 صفات دے کر کہا ہے، یہ مرد ہے، یہ عورت ہیں۔ یہ تعمیر قلم کا کام تھا، یہ حکومت کا کام نہیں ہے کہ ارواح صاحب بیچارے جتنے مخلص ہوں یہ کام یہ نہیں کر سکتے، یہ آپ لوگوں کا کام ہے، اصحاب قلم کا کام ہے۔ ہماری جماعت گئی 1996 میں انڈونیشیا، وہاں ایک لیڈر تھے حبیبی غالباً ان کا نام تھا مسلمانوں، ان سے ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگے، ہم نے جو یہاں تحریک آزادی چلائی وہ آپ کے شاعر اقبال کی پوئٹری کو اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کر کے چلائی ہے۔ تو شاعر تو بر صغیر میں بڑے آئے، آج بھی موجود ہیں، پہلے بھی تھے، آج بھی ہیں، قلم چل رہے ہیں اور دیوان لکھے جا رہے ہیں۔ ایک قلم اقبال کا بھی چلا، اس قلم نے سات سمندر پار انڈونیشیا تک اپنے اثر کو پہنچایا، اور ایک عاشق عشق معشوقی کے شعر کہنے والے وہ اپنی ذات سے بھی باہر نہ نکل سکے اور معاشرے پر کوئی مثبت اثر نہ چھوڑ سکے۔ قلم کی ایک طاقت ہے۔ ناول نسیم حجازی نے بھی لکھے، اور ناول لکھنے والے آج بھی موجود ہیں، نسیم حجازی کے ناولوں نے تعمیر کیے۔ میں خود جب کالج میں پڑھتا تھا تو خاک و خون پڑھ کے میں اتنا رویا تو مجھے اپنی ہچکیاں یاد ہیں، تو میرے دل میں اسلام کے لیے محبت روٹ جانا، کہ مجھے نماز کا بھی شعور نہیں تھا، لیکن نسیم حجازی پہلا شخص ہے جس نے بالکل جہالت، میرے والد صاحب بڑے ادبی آدمی تھے تو ایسی کتابیں اکٹھی کرتے، تو ان کے میں نے اس میں کتب خانے میں سے کتاب اٹھا کے پڑھی، تو پہلی دفعہ جو میرے دل میں اسلام کا درد پیدا ہو اور اس کی محبت پیدا ہوئی وہ نسیم حجازی کے قلم سے۔ قلم میں ایک طاقت ہے میرے بھائیو، ایک قلم ہے فرشتوں کے ہاتھ، ایک قلم ہے انسانوں کے ہاتھ میں۔ فرشتوں کا قلم بے خطا ہے، اوپر سے حکم آتا وہ لکھتے ہیں۔ انسان کا قلم دو طرح کا ہے، ایک قلم خیر ہے، ایک قلم شر ہے۔ ایک وہ قلم ہے جو تعمیر انسانیت میں استعمال ہو رہا ہے، ایک وہ قلم ہے جو فتنہ فساد میں استعمال ہو رہا ہے۔ جب یہ قلم صحیح استعمال ہوگا تو انسانیت کا رنگ روپ اور ہوگا، اور قلم خود تو اندھا بھی ہے اور بہرا بھی ہے اور گونگا بھی ہے اور بے جان بھی ہے اور جامد بھی ہے اور ساکت بھی ہے، غیر متحرک ہے. یہ حرکت کرتا جب ہاتھ حرکت کرتا ہے, ہاتھ کی حرکت سے یہ حروف بناتا ہے. دنیا میں واحد سیاہی ہے جو روشنی پھیلاتی ہے, دنیا میں اندھیرا اندھیرا لاتا ہے, اندھیرا سیاہیاں لاتا ہے. قلم کی سیاہی وہ سیاہی ہے جس میں سے نور نکلتا ہے, جس میں سے نور پھوٹتا ہے. یہ واحد سیاہی ہے جس سے روشنیاں بیدار ہوتی ہیں. باقی تو دیکھو رات آ گئی اندھیرا آ گیا, لیکن قلم کا لکھا ہوا کالا لفظ اس کے اندر میں سے نور ہے, نور ہے, نور ہے جو آج تک کائنات کو روشن کر رہا ہے. تو قلم صحیح چلے اس کے لیے ہاتھ کا صحیح چلنا ضروری ہے, ہاتھ صحیح لکھ رہا ہو. ہاتھ اس وقت صحیح چلتا ہے جب دل صحیح ہو, یہ دل کے ساتھ جڑا ہوا ہے. دل صحیح ہو تو ہاتھ صحیح ہوگا, ہاتھ صحیح ہوگا تو قلم صحیح ہوگا, جب قلم صحیح ہوگا تو انسانیت کا رخ بھی صحیح ہو جائے گا اور قوموں کے دھارے تبدیل ہو جائیں گے. ذہن سازی تعمیر کرنا یہ آج ہمارے معاشرے کا سب سے اہم عنصر ہے. آپ سب سے اہم, جیسے نہ میں کوئی سیاسی آدمی ہوں اور نہ میں کوئی درباری مولوی ہوں کہ میں آپ لوگوں کی تعریف کر کے اپنے لیے کالم لکھوا لوں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. میں تو ایک عام شہری ہوں, ایک عام مسلمان ہوں. میں آپ کو آپ کی حقیقت بتا رہا ہوں کہ آپ وہ لوگ ہیں جو پوری قوم کی تعمیر میں سب سے بڑے معمار ہیں. ہاں معمار دیواری چڑھی بنانی شروع کر دے تو اسے سیدھا قوم کرے. قلم تب صحیح چلے گا جب ہاتھ صحیح چلے گا, ہاتھ صحیح تب چلے گا جب دل صحیح چلے گا. دل صحیح تب ہوگا جب اس میں اللہ اس کے رسول کا تعلق آئے گا, جب یہ اللہ کو پہچانے گا, جب یہ آخرت کو پہچانے گا, جب یہ جنت کو پہچانے گا, جس کے اندر ایمان کی شمع فروزہ ہوگی. دل کب صحیح ہوتا ہے؟ اس کی تین نشانیاں. ایک روایت میں آتا ہے اطلب قلبك عند ثلاثة مواطن, اپنے دل کو تلاش کرو تین جگہ پر, زندہ سے مردہ, نورانی کے ظلمانی, تین جگہ پہ ٹیسٹ کرو. عند سماع القرآن, قرآن کھول کے دیکھو تمہارا دل لگتا ہے. اور جب ایک صحافی مہینوں قرآن اٹھا کے نہ دیکھے. عند سماع القرآن, قرآن کھول کے دیکھو دل لگتا ہے. کبھی پڑھا, کبھی آنسو بہے اس کو پڑھ کے, کبھی تھر تھرائے, کبھی کپ کپائے. تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين قلوبهم وجلودهم الى ذكر الله. جس کا دل زندہ ہوتا ہے جب وہ قرآن پڑھتا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, وہ کپ کپانے لگتا ہے. میں رائمنڈ میں تھا تو ایک افریقی ملا, یہ کب کو کہتے باسکٹ بال کا کھلاڑی, وہ تھا ایوری کوسٹ کا, مسلمان ہو کے آیا تھا. میں نے پوچھا تم کیسے مسلمان ہوئے؟ وہ کہنے لگا میں مالی میں میچ کھیلنے گیا تھا تو ایک دکان سے سودا لینے گیا تو وہاں قرآن کا کیسٹ چل رہا تھا, مجھے بڑا اچھا لگا. تو میں نے مالک سے پوچھا یہ کون گا رہا ہے, یہ کس کا گیت ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ گیت نہیں, یہ ہماری ہولی کتاب ہے. کہ تم مجھے یہ دے سکتے ہو؟ کم جب وہ لے کر آیا اور ساری رات اسے سنتا رہا, مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا, لیکن میرے دل پہ اثر ہوتا گیا ہوتا گیا, صبح اٹھ کے مسلمان ہو گیا. دل 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 زندہ تو ہاتھ زندہ, ہاتھ زندہ تو قلم زندہ, قلم زندہ تو قوم زندہ. دل مر جائے گا تو ہاتھ مر جائے گا, ہاتھ مرے گا تو قلم مر جائے گا, قلم مر جائے گا تو قوم مر جائے گی. ان ایٹم بم بنانے سے کوئی نفع نہ ہوگا. کیا کہا؟ عند سماع القرآن, دیکھو تمہارا قرآن میں دل لگتا ہے. دوسری نشانی فی مجالس الذکر, دیکھو اللہ کے ذکر کی مجلسوں میں تمہارا دل لگتا ہے. تیسری نشانی دیکھو فی اوقات الخلوہ, کبھی تنہا بھی ہوا کرو اور اللہ سے باتیں کیا کرو تو دیکھو اللہ سے بات کرنے میں تمہارا دل لگتا ہے یا بات کرنے کو جی نہیں چاہتا. تین نشانیاں ہیں. میرا چھوٹا بھائی دل کا بڑا ڈاکٹر ہے ماشاء اللہ, تو ان کے میں گیا ہسپتال تو انہوں نے کہا تھوڑا بیان کرو, تو اچانک یہ حدیث میرے ذہن میں آئی. کیونکہ انہوں نے کہا کہ دل کی تین بڑی نالیاں ہوتی ہیں, کوئی بات کر رہا تین بڑی شریانیں ہوتی ہیں, تو ایک بند تو تھوڑا مرض, دوسری بند تو زیادہ, تیسری بند تو بالکل پھٹے پہ ڈال دو, اس کا فوری آپریشن کرو. میں کہا دیکھو اللہ کے علم میں بھی تین نشانیاں ہیں, تینوں شریانیں بند ہونے کی کیا نشانیاں؟ ہاں بھائی قرآن میں دل نہیں لگتا تو پہلی رگ بند ہو گئی, اللہ کے ذکر میں دل نہیں لگتا تو دوسری رگ بھی بند ہو گئی، اور تنہائیوں میں اللہ سے باتیں کرنے کو جی نہ چاہتا ہو تو تیسری بھی بند ہو گئی، ڈالو پھٹے پہ، قلم بھی چھینو، اخبار بھی چھینو، پہلے اس کا آپریشن کرو، پھر اس کو کہو جاؤ جی اب جا کے کام کرو، کیونکہ اس مردہ دل کے ساتھ یہ کام کرے گا تو ہلاکت کے سوا کچھ نہ پھیل سکے گا. فَإِن لَمْ تَجِدْهُ فِي هَذِهِ الْمَوَاطِنِ، اگر تجھے تیرا دل یہاں نظر نہ آئے، فَصَلِ اللَّهَ أَن يَمُنَّ عَلَيْكَ بِقَلْبٍ فَإِنَّهُ لَا قَلْبَ لَكَ، تو مانگ اپنے اللہ سے کہ اللہ تجھے دل عطا فرمائے کہ تیرا دل مر چکا ہے. پھر اسی کو ایک اور انداز میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اِذَا دَخَلَ النُّورُ انْفَسَخَ الصَّدْرُ وَاتَّسَعَ، جب اللہ ایمان کا نور دل میں ڈالتا ہے اور دل زندہ ہوتا اور دھڑکتا ہے تو اس میں ایک خوشحادگی آتی ہے، وہ کھل جاتا ہے اور روشن ہو جاتا ہے. تو ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ نشانی کیا ہے، کیا نشانی ہے؟ تو آپ نے فرمایا، التجافی عن دار الغرور، پہلی نشانی یہ ہے کہ دنیا سے دل ہٹ جاتا ہے. زندہ دل کی پہلی نشانی دنیا سے دل ہٹ جاتا ہے، شوق دنیا کے ختم، یعنی کہ دنیا چھوڑ دیتا ہے، دنیا کے شوق ختم ہو جاتے ہیں، وہ اللہ کا امر سمجھ کے اسے کرتا ہے، اس کے پیچھے نہیں دوڑتا. جب سلیمان مر رہا تھا تو اس نے وصیت نامہ لکھوا کے ایک ڈیبے میں بند کر دیا تھا، جاؤ باہر اس ڈیبے کے بیعت لو. رجا ابن حیوہ سے فرمایا کہ لوگوں سے کہو اس میں جس کا نام ہے اس کے نام کی یہاں بیعت کرو. وہ کمرے سے نکلے تو آگے عمر بن عبدالعزیز کھڑے تھے، کہنے گئے رجا اس میں کس کا نام ہے؟ کہنے کیوں پوچھتے ہو؟ اگر میرا نام ہے تو اللہ کے واسطے مٹا دو، مجھے حکومت نہیں چاہیے، کبھی مجھے نہیں پتا کس کا نام ہے. آگے چلے تو ہشام بن عبد الملک کھڑا تھا، انہوں نے کہا رجا اس میں کس کا نام ہے؟ کیوں دیکھو تیرا منہ بھر دوں گا، موتیوں میں تول دوں گا، اگر اس میں میرا نام نہیں تو میرا نام لکھ دو، کبھی مجھے پتا نہیں کس کا نام. اب دونوں آگے مسجد ہے تو انہوں نے کہا بھائی سارے لوگ امیر المومنین کی یہ دستاویز ہے، یہ ملفوف بند ہے، جس کا نام اس پر بیعت کی جائے. تو سارے بڑے سرداران سالاران آئے، انہوں نے بیعت کی، جب کھولا تو اس نے لکھا تھا کہ ان استخلفت عمر بن العزیز بعدی، کہ میں اپنے بعد عمر بن عبدالعزیز کو خلافت کا کے لیے نامزد کرتا ہوں. کل عمر کھڑے تھے گر گئے زمین پر، کہا ہے یہ کیا ہو گیا؟ اور ہشام بن عبد الملک نے کہا ہرگز نہیں مانیں گے. ایک بدو نے تلوار نکالی، دوبارہ بولا تیرا سر اڑا دوں گا، امیر المومنین کی بات کا انکار کرتا ہے تو عمر بن عبدالعزیز کو گھسیٹ کر لائے، وہ آنا نہیں چاہتے ان کو گھسیٹ کر لائے، تو ٹانگیں کاپ رہے تھے. تو حکومت اس نے بھی کی، حکومت ان سے پہلے میں بھی تھی، لیکن عمر بن عبدالعزیز کی حکومت وہ حکومت بنی کہ شیر اور بکری ایک گھاٹ پہ آ گئے، اور پورے تین بر اعظم میں ایک آدمی زکات لینے والا باقی نہ بچا. دمشق سے لے کر کہاں تک حکم تھا؟ دیپال پور تک، کشمیر تک، کاشغر تک، سینیگال چاڑ تک، جنوبی فرانس تک، پرتگال تک، جس شخص کا پھریرا لہرا رہا ہو، تین بر اعظم میں ایک آدمی زکات لینے والا باقی نہ رہا. دینے والے لے کے پھرتے رہو بھائی کوئی ہے زکات لینے والا؟ کوئی ہے؟ کوئی ملتا ہی نہیں تھا. تو بیت المال میں جمع کرا دیا جاتا تھا، جب کوئی مستحق ملے تو دے دیا جائے. حکومت ملی دنیا سے بے رغبتی کے ساتھ ملی، تو انہوں نے اس میں اللہ کو راضی کر لیا، اور اللہ کی طلب نہ ہو تو ریڑی چلا کے لوگ اللہ کو ناراض کر لیتے، مزدوری کر کے اللہ کو ناراض کرتا. اللہ کو راضی کرنا مطلوب بن جائے تو تین بر اعظم کا بادشاہ عمر بن عبدالعزیز، وہ اتنی بڑی اللہ کی رضا کا پروانہ لے کے گیا ہے، دو سال دو مہینے اور کچھ دن 20 دن ان کی حکومت ہے، تو اس قلیل عرصے میں اس شخص نے بنو امیہ کے ظلموں کا ازالہ کیا، اور ساری مخلوق اور رعایا میں وہ امن امان قائم کیا، لیکن خود بھوکا رہ گیا، اپنا گھر خالی ہو گیا، اور ہر گھر میں چراغ جل اٹھے. عید کے موقع پر بچے آئے اماں کے پاس، ان کی بیوی کا نام ہے فاطمہ، انسانی تاریخ کی سب سے معزز خاتون ہے فاطمہ دنیاوی لحاظ، یہ لڑکی 7 نسبتوں سے شہزادی بنی ہے، اور ابھی تک کوئی عورت دنیاوی اعزاز میں اس تک نہیں پہنچی. اس کا دادا مروان تھا وہ بادشاہ تھا، اس کا باپ عبد الملک تھا وہ بادشاہ تھا، اس کا بھائی ولید تھا وہ بادشاہ بنا، اس کا بھائی سلیمان وہ بادشاہ بنا، اس کے بعد عمر اپنا خامد ہے وہ بادشاہ بنا، اس کے بعد اپنا بھائی یزید ہے وہ بادشاہ بنا، اس کے بعد ہشام ہے وہ بادشاہ بنا. اس نے سب کا زمانہ دیکھا ہے، سب کے زمانے میں یہ زندہ ہے. یہ وہ خاتون ہے جو دنیاوی لحاظ سے سب سے اعلیٰ درجے پر ہے، اور عبد الملک کی انتہائی چہیتی بیٹی تھی. ساری دنیا کے خزانوں میں سب سے قیمتی جواہر اس پر نثار کیے جاتے تھے، تو عید کا موقع آیا, بچے 12 بچے تھے, سب نے کہا اما امیر المومنین سے کہو میں کپڑے لے کر دے. امیر المومنین گھر میں آئے, کہا بیٹے بچے کپڑے مانگ رہے ہیں. تو عمر کہنے لگے میرے پاس تو پیسے کوئی نہیں, جو وظیفہ ملتا ہے اس میں گنجائش کوئی نہیں, وہ کپڑے جو ملتے ہیں اس کا وقت کوئی نہیں, کہاں سے لے کر دوں. اب دونوں میاں بیوی دنیا کے طاقتور ترین انسان کے ہاتھ سارے دنیا کے خزانے ہیں اس کے سب بھرے پڑے, اور اس سے پریشان ہے بچوں کو کپڑے کہاں سے لے کر دوں. تو انہوں نے بیوی نے کہا میں ایک آپ کو ترکیب بتاتی, آپ ایسا کریں اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں, اس سے میں کپڑے سی لوں گی اور کھانے کا خرچہ میں مزدوری کر کے پورا کر لوں, گھر بیٹھے بیٹھے کام کر لوں گی تو اس سے روٹی پوری ہو جائے. کہنے کہ ہاں یہ قابل عمل چیز ہے. تو باہر تشریف لائے اور اپنے خزان کی تم کا نام تھا مزاحم, کہا بھائی ہمیں اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دے دی ہے, بچوں کے کپڑے سلانے. تو اس نے آگے کہا امیر المومنین آپ ایک مہینہ زندہ رہنے کی ضمانت لکھ کر دے دیں, میں آپ کو تنخواہ دے دیتا ہوں. تو وہ چپ کر کے اٹھ کے گھر آ گئے. بیوی نے پوچھا کیا ہوا, کہا بچوں سے کہہ دو تمہارا باپ کپڑے لے کے نہیں دے سکتا, اسی میں گزارا کر. تو جب عید کی نماز پڑھائی اور سردار بنو امیہ جیسی حکومت دنیا میں کوئی نہیں کر سکا, ایسی فر و فر کی حکومت تھی ان کی. تو جب بنو امیہ کے سردار ملنے آئے, عید ملنے آئے, تو بیٹے بھی آئے, تو وہی خستہ حال, تو حکمر کی آنکھوں میں آنسو بھرا ہے, روک نہ سکے, چھلک پڑا پیمانہ, کہ میرے بیٹو تمہیں رنج تو بڑا ہوگا کہ ہمارے باپ نے ہمیں کپڑے ہی لے کر نہ دیے. تو ان کے بیٹے تھے عبد الملک, ان کا ابا جان, آج ہمارا سر اونچا ہے کہ ہمارے باپ نے مسلمانوں کے مال میں بدجانتی نہیں کی ہے. ہمارا ضمیر مطمئن ہے کہ ہمارے باپ نے خیانت نہیں کی ہے, اپنے گھر میں قربانی کو رکھا ہے, خیانت نہیں کی ہے. یہ وہ طرز حکومت ہے جو رایا کو پرامن کر دیتے. اور یہ بےچارے تو خود بے امن ہے, آگے بھی ٹاں ٹاں, پیچھے بھی ٹاں ٹاں, ادھر بھی کلاشن کو, ادھر بھی کلاشن کو. اب لوگ کہتے ارباب کا امن قائم کرو, یہ کیسے امن قائم کر سکتے؟ جو چلنے میں قہروں سے محتاج ہوں وہ امن کیسے قائم کریں؟ وہ آسمان والا ہے, وہ راضی ہوتا ہے تو وہ فیصلے کرتا ہے, اسے منانے کا چکر کوئی نہیں. سارے فلسفیانہ طرز پر سوچے ہیں, لیکن اللہ کو کوئی منائے رو دھو کے, وہ نہ حکمرانوں کو چلو ہمارے ارباب کو اللہ بھلا کرے, بھائی ان کی ہماری یاری پرانی ہے, اس میں بے تکلف ان کی بات کر دیتا ہوں. ان کا میرا چلہ کٹھا لگا ہوا ہے, سب نے 2001 میں لگا تھا کٹھا, تو اللہ نے ان کو حکومت تک پہنچا دیا, اس لیے میں آ جاتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے طرز حکومت میں ان کو وہ عزت بخشی کہ تین بر اعظم کے انسانوں میں کوئی بھوکا نہ رہا. جب ان کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے حضرت رجا بن حیوہ کو بلا کر فرمایا کہ میں نے تین بادشاہوں کو اپنے ہاتھ سے قبر میں اتارا ہے, عبد الملک کو بھی, ولید کو بھی, سلیمان کو بھی. جب میں نے ان کے کفن کی گرا کو کھول کے دیکھا تھا تو تینوں کے چہروں کا رنگ کالا ہو چکا تھا اور چہرہ قبلے سے ہٹ چکا تھا. اب میں جا رہا ہوں میرا خیال کرنا, دیکھنا میرے ساتھ کیا ہوتا ہے. یہ جو ان کے چہرے کالے ہوئے اور قبلے سے منہ ہٹے, ہم تو فکس کر دیتے ہیں نا اوپر, اس میں سخت ہو جاتی ہے باڈی تو پھر وہ ہلتا نہیں, لیکن یہ کس نے منہ پھیر دیا اور عمل کیا تھا جس کی وجہ سے؟ میں آج بھی قسم کھاتا ہوں میرے ان کے درمیان 1300 سال کا فاصلہ ہے, ان میں ایک بھی زانی کوئی نہیں تھا, ان میں ایک شرابی کوئی نہیں تھا, ان میں کوئی بے نمازی نہیں تھا, کوئی جوا نہیں کھیلتا تھا, کوئی بے حیا نہیں تھا, کوئی آوارہ نہیں تھا, کوئی کسی کی عزت سے کھیلتا نہیں تھا. یہ راتوں کے تہجد گزار تھے اور دن کے روزے دار تھے, اور امت کی بیٹیوں کو اپنی بیٹیاں سمجھ کر ان کے سر پہ چنیاں ڈالنے والے تھے. یہ کسی کی بیٹیوں سے کھیلنے والے نہیں تھے, یہ صرف جو مارے گئے اور پکڑے گئے ظالم تھے ظالم، اپنی حکومت کے لیے ظلم کیا، اپنے پایا تخت کو گاڑنے کے لیے انہوں نے گارا امت کے خون کا بنایا. اللہ نے اس پر ان کے چہروں کو پھیر دیا اور ان کو سیاہ کر دیا ظلم کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے. اسی حضرت عمر کا فرمان ہے، ایہا الناس لا تغرنکم سنتنت الرجل باللیل فی صلاته، اے لوگوں تمہیں رات کو کسی کا تہجد میں گڑگڑانا اور آہوزاریاں کرنا دھوکے میں نہ ڈالے. ان الرجل کل الرجل من ادى الامانة اذا اؤتمن ومن سلم المسلمون من لسانه ويده، اے لوگوں کامل انسان وہ ہے جو امانت میں خیانت نہ کرتا ہو، جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان کی عزت اور آبرو محفوظ رہتی ہو، وہ کامل مسلمان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جب وفات کا وقت آیا، یہ ظلم میں پکڑے گئے اور عمر کا انتقال ہونے لگا تو ان کا جنازہ اٹھایا گیا، قبر کے قریب لایا گیا، کبھی ان کو قبر میں ڈالنے سے پہلے ہی ہوا کے لیے پر کا ایسے ایسے لہراتا ہوا آیا اور آ کر حضرت عمر کے سینے پر گر گیا. میں پرچے کو اٹھا کے دیکھا تو اس پہ لکھا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، براءۃ من اللہ لعمر بن عبد العزیز من النار، ہم نے عمر بن عبد العزیز کو جہنم سے نجات دی. اور جب ان کو قبر میں اتارا اور رجا بن حیوہ اترے تو انہوں نے کفن کی گرہ کو کھولا تو دیکھا، کأنہ سلقۃ قمر، کہنے لگے مجھے یوں لگا جیسے چودہویں رات کا چاند کسی نے پکڑ کے قبر میں ڈال دیا، چودہویں کا چاند جیسے قبر میں اتر آیا ہو. تین بر اعظم کی حکومت کرنے والا اتنی بڑی عزت لے کر گیا آخرت کے لحاظ سے. تو میرے بھائیو، پہلی نشانی ہے دنیا سے دل بے رغبت ہو جاتا ہے، التجافی عن دار الغرور. دوسری نشانی کیا ہے؟ دل کے زندہ ہونے کی، بل انابت الی دار الخلود، جنت کے شوق لگ جاتے ہیں، جنت کا شوق لگ جاتا ہے. جہاں آدمی ہمیشہ رہتا ہے اسی کو تو شوق کرتا ہے، جہاں گھر بناتا ہے اسی کا شوق کرتا ہے، تو جنت کے شوق لگ جاتے ہیں. اور تیسری نشانی کیا ہے؟ بل استعداد للموت قبل النزول، مرنے سے پہلے موت کا فکر اور غم سوار ہو جاتا ہے. یہ تین نشانی ہیں دل کے زندہ ہونے کی. معذرت کے ساتھ، چونکہ آپ کا شعبہ ایسا ہے، آپ اوروں کے لیے لکھتے ہیں، اوروں کو دیکھتے ہیں، اوروں کے لیے پڑھتے ہیں، اوروں کے لیے سوچتے ہیں، اوروں کے لیے سفر کرتے ہیں، اور اپنی ذات محب ہو جاتی ہے، اپنے آپ میں دیکھنا جھانکنا اس کا وقت نہیں ملتا. ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے، دھن رے دھنی اپنی دھن، پرائی دھنی کا پاپ نہ پن، تیری روئی میں چار بنولے، سب سے پہلے ان کو چن. ابھی آپ کی بڑی مشکل ہے، آپ کا فن تنقید ہے، اور تنقید اور توہین کی باؤنڈری بالکل یوں ہے، اگر وہ تنقید توہین میں داخل ہو گئی تو آپ پکڑے گئے. بڑا حساس کام ہے ایسی قلم اٹھا دینا، ایک اوپر بھی تو ہے جو دیکھ رہا ہے. تو یہ یوں حدود ملی ہوئی ہے، تو اب بڑی احتیاط کی ضرورت ہے کہ تنقید توہین میں نہ تبدیل ہو جائے. اگر توہین میں تبدیل ہوئی تو اللہ پکڑے گا، کیونکہ اللہ کہتا ہے میرے بندوں پہ پردہ ڈالو، میرے بندوں کے عیب چھپاؤ. نیک سے نیک آدمی سے بھی خطا ہوتی ہے، گناہ ہوتے ہیں. ایک عادی مجرم ہے جن کو یہ بھی پکڑتے ہیں، حکومت بھی پکڑتی، آپ لوگ بھی پکڑتے ہیں، ان کا قصہ الگ ہے. اس اچھے بھلے نیک آدمی سے بھی خطا ہو جاتی، نیک عورت سے بھی خطا ہو جاتی، اس کو بھی اچھال دینا، جبکہ وہاں پردہ ڈالنے کا حکم ہے، چھپانے کا حکم ہے. ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں اللہ قیامت کے دن میرے عیب نہ کھولے، اريد ان يسرني ربي يوم القيامه، متى تمرا رب میرے گناہوں پہ پردہ ڈال لے. تو آپ نے فرمایا، استر عیوب اخوانك يسرك ربك يوم القيامه، تو اوروں کے عیب چھپایا کر، اللہ تیرے چھپا دے گا. اب آپ کا شعبہ ایسا ہے کہ ہر وقت اوروں کے لیے آپ کو کرنا پڑتا ہے، اوروں کے لیے لکھ رہے ہیں، اوروں کے لیے پڑھ رہے ہیں، اوروں کے لیے سوچ رہے ہیں، اوروں کے انٹرویو لے رہے ہیں. ابھی آتے آتے ایک ہمارے بھائی ارباب صاحب کے ساتھ ہو گئے، بعد میں تو آپ کو لوگ پڑھ، مجھے تو ابھی بتا دیں، مجھے تو ابھی بتا دیں. اب یہ فن کی مجبوری ہے، لیکن اگر ہم اپنی ذات کو بھول گئے تو ہم تو خسارے میں چلے گئے. شمع جلی تو صحیح، اوروں کو تو روشنی ہوئی، تو پاگل پگھل گئی. تو ایسا نہ جلو کہ اپنے آپ کو پگھلا دو. تو اپنے لیے وقت نکالنا ہوگا آپ کو، کہ میں بھی تو ہوں، مجھے بھی تو اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نہ وہ لکھے کو بھی لکھ رہا اور بولنے کو بھی لکھ رہا، حرکت کو بھی لکھ رہا، اس کو چھوڑو اندر میں اٹھنے والے جذبات کو بھی ناپا تولا جا رہا ہے، جانچا جا رہا ہے، لیکن آپ تو لکھتے ہیں نا، تو لکھی دستاویز مضبوط ہو جاتی ہے نا۔ ارے میں نے تو کچھ نہیں کہا، چلو بھائی ٹھیک ہے، تو یہ جو اس طرح لکھا ہوا ہے تو اب پکڑا گیا، آپ کا سر کیسے بھاگے؟ تو آپ کا تحریر سے تعلق ہے۔ اپنے لیے وقت نکالیں، اپنے لیے وقت نکالیں، اپنے اندر جھانکنے کی کوشش کریں، اپنے اندر کے صحراؤں کو سرسبز کرنے کے لیے فکر کریں۔ اندر کی دنیا اجڑے مدتیں ہوئی ہیں، مدت ہوئی ہے یار کو مہمان کیے ہوئے، کب سے یہ آنگن سونا ہے، کب سے یہ چمن سہارا بنا ہوا ہے، کب سے دل کی دنیا اجڑی ہے، ذرا سا سبزہ پیلا پڑ جائے ارباب صاحب کے افسران سختی لے آئیں گے ان بےچارے نوکر، یہ دیکھو یہ یہاں یہ پیلا پڑ گیا ہے، یہاں یہ خالی ہو گیا ہے، یہ پھول مرجا گیا ہے، یہ پودا مرجا گیا ہے۔ کبھی اندر کے چمن میں بھی دیکھا ہوتا، جسے مرجھائے زمانہ ہی بیت گیا، چمن میں تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلیں تھیں باغ میں ایک شور تھا غل تھا، کھلی جب آنکھ نرگس کی نہ تھا جز خار کچھ باقی، بتا تھا باغبان رو رو یہاں غنچہ یہاں گل تھا۔ اگر یہ اندر بھی تو دیکھا کرو، میں آپ کے لیے بول رہا ہوں کہ کبھی آپ اپنے لیے بھی تو سوچیں، اپنے لیے بھی تو وقت نکالیں۔ وہ کیا دن ہوگا جب اللہ یوں سامنے کھڑا کرے گا، ارنی ماذا قدمت، اس دن کے لیے میں نے کیا تیار کیا ہے، اس دن کے لیے میرے پاس کیا سرمایہ ہے۔ جب اللہ سارے پردے ہٹا کر سامنے آ جائے گا، وجاء ربک والملک صفا صفا، یہ آ گیا اللہ بھی اور فرشتے بھی، وجیء یومئذ بجہنم، یہ جہنم آ گئی، وازلفت الجنۃ للمتقین، یہ جنت آ گئی، ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، یہ ترازو آ گیا، وان منکم الا واردھا، یہ پل صراط آ گیا، وإذا الصحف نشرت، فائلیں کھل گئیں، فائلیں کھل گئیں، سیکرٹری صاحبان کے دستخط آج نظر آ رہے ہیں، کتنے غلط کتنے صحیح، آج فائلیں کھل گئیں، چپراسی کی بھی، ارباب کی بھی، اور مولوی کی بھی، اور مولانا کی بھی، اور امیر کی بھی، اور امیرن کی بھی، اور غریب کی بھی، اور غریبن کی بھی، شاہ و گدا، آج فائلیں کھل گئیں، وإذا الصحف نشرت، کھولو اقرا کتابک، پڑھو، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تیرا عمل خود تیرے اوپر گواہ ہے۔ تو اس دن کے لیے میں کیا کر رہا ہوں؟ کبھی کچھ جیسے آپ سونے کے لیے قلم چھوڑ دیتے ہیں، کھانے کے لیے قلم چھوڑ دیتے ہیں، ایسے ہی میرے نہانے کے لیے آپ قلم چھوڑ دیتے ہیں، ایسے ہی میرے بھائیو اپنی ذات کے لیے، اندر کے صحافی کے لیے، جو پہلے مسلمان ہے پھر صحافی ہے، جو پہلے مومن ہے پھر اخبار والا ہے، جو پہلے محمد مصطفیٰ کا غلام ہے پھر وہ کراچی والا ہے، اور وہ جنگ والا، کاوش والا، عبرت والا ہے، پہلے وہ ہے، وہ جو مجھے ماں کے پیٹ سے ملا، جو ایک کان میں اذان ہوئی دوسرے میں اقامت ہوئی، پہلے اس کا حق ہے، اسے تو میں بچاؤں، سرمایہ بچا کے تو چلنا ہے۔ ایسی تیز رفتاری کا ٹکر ہو کے جان ہلاکت میں چلی آئے، تو جب میرا اللہ خود مجھ سے سوال کرنے والا، مجھ سے پوچھنے والا ہے، اس دن کے لیے میں نے کیا تیار کیا ہے، اس کے لیے وقت نکالیں، اور اس تنہائیوں میں بیٹھ کے سوچیں کہ اللہ میں تیرے پاس پہنچنا ہے، مجھے کیا کرنا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کو سیکھیں، پڑھیں۔ ایک ہمارے دوست ہیں صحابی، کہ میں 5 گھنٹے اخبار پڑھتا ہوں، کیونکہ مجھے کالم لکھنا ہوتا ہے، 5 گھنٹے، بڑے کالم والے بہت بڑے مشہور ہیں، ٹھیک ہے بھائی، آدھا گھنٹہ تھوڑا سا قرآن بھی دیکھ لیں، آدھا گھنٹہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کو بھی پڑھ لیں۔ واحد تو نبی ہے جن کی زندگی موجود، محفوظ، مکتوب ہے، باقی تو نبیوں کے نام ہی مٹ گئے، 125,000 نبی آئے، 25 کے نام قرآن میں ہیں، 100-125 کے نام تاریخ حدیث میں ہیں، ان کے تو نام ہی ختم ہو چکے ہیں، صرف کہ ہمارا ہی تو نبی ہے جس کی ساری سیرت، صورت، مورت، چال، ڈھال، رفتار، گفتار، ہر چیز موجود ہے، ہر صفت موجود ہے، پیدائش سے لے کر وفات تک زندگی کا ہر پہلو روشن ہے، روز روشن کی طرح واضح ہے، جن کی ہر ادا اللہ کو پسند ہے۔ وہ تو اس کی نقل اتار، اس کی نقل اتار، تو مجھے پیارا لگے گا۔
اللہ کے رسول، ہم اللہ کے رسول کی نقل اتارے اپنی زندگی میں، ہماری عورتیں اما خدیجہ عائشہ بیٹی فاطمہ کی نقل اتاریں، تو جو عورتیں ان کی نقل اتاریں گے وہ عزت پائیں گی، ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اتاریں گے ہم عزت پائیں گے، ہماری عزت کی معراج ان کی غلامی میں ہے نہ کہ غیروں کی غلامی میں، ان کے سانچے میں ڈلنے میں ہے نہ کہ غیروں کے سانچے میں ڈلنے میں، ہماری کوئی پہچان ہے نہ سندھی نہ پنجابی نہ پٹھان نہ بلوچ نہ ایرانی نہ سورانی، ہماری پہچان محمدی ہے، ہم غلام محمد ہیں، ہم غلام مصطفیٰ ہیں۔ بچے کھیل رہے تھے، حضرت عمر گزرے تو ان کا بھائی تو چلو بابو، حسن کہنے لگے انما انت عبد عبی، تو میرے نانا کا غلامی تو ہے، تو حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، تھا بیٹا یہ گواہی قیامت کے دن بھی دے دیں، یہ قیامت کے دن بھی گواہی دے دینا کہ میں تیرے نانا کا غلام ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ایک پاکیزہ زندگی لے کر آئے ہیں اور اس کو چھوڑ کر گئے ہیں، دنیا سے گئے لیکن زندگی موجود ہے، پوری آب و تاب کے ساتھ موجود ہے۔ بھائیو آپ تو بڑے عظیم لوگ ہیں اگر آپ کا قلم صحیح چل رہا ہو، کیونکہ انسانیت کا رخ مڑ جاتا ہے جب قلم صحیح چلتا ہے، تو امام بخاری کا قلم چلا کروڑوں انسان ہدایت پا چکے ہیں، امام مسلم کا قلم چلا کروڑوں انسان ہدایت پا چکے، اقبال شاعر ہیں قلم چلا انڈونیشیا کو آزادی مل رہی ہے، یہ قلم کی طاقت ہے جو اللہ نے آپ کے ہاتھ میں دیا ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سوچو، پڑھو، اپنے اس کو اس سانچے میں ڈھلنے کی کوشش کرو۔ میرے بھائیو اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی کو ایسے محفوظ کیا ہے کہ پیدائش سے لے کر وفات، پیدائش کے وقت آپ کی دایا شفا، میں نے پہلے بھی بتایا گورنر صاحب سے، وہ کہنے لگے یہ کوئی دہشت گردی وغیرہ مدرسوں سے، اس کو انہوں نے ریلیٹ کیا تو اس وقت میں نے کہا تھا کہ ہمارے نبی کا نام، والد کا نام عبداللہ، عبداللہ کا بندگی سے نکلا ہے، ماں کا نام آمینہ جو امن سے نکلا ہے، اور دائی کا نام شفا تھا، جو دایا تھی اس وقت آمنہ کے پاس، اس کا نام شفا، جو شفا شفا خود شفا ہے، اور جس نے دودھ پلایا اس کا نام حلیمہ جو برد باری کی نشانی ہے، اور خاندان کا نام ہاشم خدمت کرنے والا کھانا کھلانے والا، تو نام خاندانی لفظ بھی خدمت گزاری ہے، مذہب اسلام ہے جو سلامتی سے نکلا، عقیدہ ایمان ہے جو امن سے نکلا، تو دہشت گرد اسلام میں کہاں سے آ گیا، اس کا تو ایک ایک لفظ محبتوں پر دلالت کرتا چلا جا رہا ہے۔ وَيَسْتَلُوْتَمْنِ مَمَقَارِمَ الْأَخْلَاقِ، میں اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ غوث کے لیے بدعا کریں، غوث قبیلہ کا بدعا کریں، ہم اللہ اللہ غوث کو ہدایت دے۔ قریش مکہ نے عہد میں جو شکست ہوئی اور پتھر پڑا، منہ پہ لگا بے ہوش ہو کے گرے، ہوش میں آتے آپ نے کہا اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کو معاف کر دینا، انہیں میرا پتہ کوئی۔ ایسی محبتیں پکڑنے والا، حنین کی لڑائی میں 6,000 قیدی ہاتھوں ہیں، 40,000 بکریاں، 26,000 اونٹ اور 4,000 چھٹان چاندی، تو 20 دن آپ لے کے بیٹھے رہے کہ اگر آوازن والے آ کے معافی مانگے تو سب کچھ واپس کر دوں گا۔ 20 دن، جب 20 دن کے بعد بھی نہیں آیا تو آپ نے تقسیم کر دیا مال بھی کہہ دی۔ 21 دن وہ آ گئے، یا رسول اللہ معاف کیا جائے، اللہ کے بندو 20 دن تمہارا انتظار کیا، اب دو میں سے ایک لے لو، یا مال لے لو یا کہہ دی، کبھی قیدی واپس کر دیں مال نہیں چاہیے۔ اچھا تم ایسا کر دوں، تم فجر کی نماز میں کھڑے ہو کر زور سے معافی مانگنا، تو پھر میں تمہارے لیے کوئی ہیلا کروں گا، دشمن کے لیے ہیلا کرنے والا۔ فجر کی نماز میں کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ معاف کر دیا جائے اللہ کے نام پہ، تو آپ نے فرمایا اچھا بھائی دو باتوں میں سے ایک لے لو، یا قیدی لے لو یا مال لے لو، کبھی ہمیں قیدی دے دیے جائیں، مال نہیں چاہیے۔ آپ نے کہا اچھا بھائی جو میرے حصے میں قیدی آئے ہیں وہ، اور جو میرے آل عبد المطلب، آل مطلب یعنی پورا خاندان، ہاشم بھی آ گئے، عبد المناف بھی آ گئے، مطلب بھی آ گئے، اوپر سے نام لیا، کہ میرے خاندان کے جتنے قیدی ہیں وہ اور جو میرے حصے میں وہ سب آزاد، تمہیں واپس کرتا ہوں۔ بھائی باقی آپ لوگ سوچ لو، وہ ہو کر آپ کون سوچتا، ان کا یہ ہم نے بھی آزاد کر دیے، 3 سردار نئے مسلمان ہوئے تو اڑ گئے، کہ ہم نہیں معاف کرتے، ہم نے کبھی ایسی جنگ نہیں لڑی جو وہ معاف کر کے قیدی بھی واپس کرو۔ کون؟ عیینہ بن حصن، عقرہ بن حابس، عباس بن ضرباط، مگر ہم نے آج تک ایسے کام نہیں کیا۔ تو آپ نے تینوں کو بلوایا، تاکہ سودا کر لو. تاکہ کیا؟ چھ غلام, چھ ہر ہر قیدی کے بدلے میں چھ غلام لے لو, چھ اونٹ لے لو اور قیدی چھوڑ دو. کا یہ ہمیں منظور ہے. تو آپ نے ہر قیدی کے بدلے میں چھ اونٹ دیے اور ان کو آزاد کروایا. پھر ہر ہر قیدی کو ایک جوڑا اپنی طرف سے سوپے میں عطا فرمایا, کہلاؤ تم سب آزاد ہو. تو سب نے کہا جی ہم آزادی نہیں چاہتے, ہم سب غلام. سب نے وہیں کلمہ پڑھ لیا, وہیں سارے مسلمان ہو گئے. ساری جنگوں میں 85 جنگیں ہوئی, 25 میں خود تشریف لے گئے, 9 میں تلواریں ٹکرائی, اور اس سارے 10 سال کے عرصے میں صرف 769 کافر قتل ہوئے اور 269 مسلمان شہید ہوئے. 1018 کی جانوں کے ساتھ پورے جزیرۃ العرب میں اتنا بڑا انقلاب لے کر آنا, وہ قوم جن کے لیے خون بہانا کوئی مسئلہ ہی نہ تھا, ان کی فطرت میں تھا لڑنا مارنا مرنا. ایسی قوم سے آپ کس اخلاق سے پیش آئے اور اس طرح ان کو اس عمر سے نکالا. ٹوٹل 718 آدمی لے کر آپ نے اپنے پورے انقلاب کو قائم کر دیا. تو کچھ وقت نکالو بھائیو حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کے لیے. زندگی پوری سنانے کا وقت نہیں, صرف ہم آپ کو اپنے نبی کا نسب سناتا ہوں کہ ہمارے نبی کی تاریخ ایسے محفوظ ہے کہ آپ کے والد عبداللہ سے لے کر آدم تک جتنے باپ دادا پردادا ہیں ان کے نام بھی محفوظ موجود مکتوب ہیں. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لغی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اوس بن حمیثہ بن سلامان بن عوف بن بوز بن قموال بن قبی بن عوام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن ید اللہ بن طابق بن جاہم بن ناقش بن ناقی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن صندر بن یسربی بن یحزن بن یلحن بن ہرعوا بن عیضی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایحان بن مقصر بن ناقص بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عادر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامد بن متوشالح بن ادریس بن یرد بن ملحلقیل بن کینان بن آنوش بن شیف اور بن آدم علیہ السلام. یہ سارا سلسلہ آبا و اجداد آپ کا موجود مکتوب محفوظ ہے. ہم کوئی کٹی پتنگ ہیں کہ ہوا کے دوش اڑتے پھریں, ہم کوئی ٹوٹی ہوئی ڈالی ہیں کہ جس کے لیے ہریالی نہ ہو, یا ہم کوئی خشک پتا ہیں کہ جس کی کوئی منزل نہ ہو. ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل, ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا. ہماری تہذیب اپنی ہے, ہماری اقدار اپنی ہے, ہمارے معیار اپنے ہیں, ہماری عزت و ذلت کے معیار جدا ہیں. ہماری بیٹی کا بال بھی ننگا ہو تو ہمارے لیے ذلت ہے, سر بازار ہماری بیٹی کا آنا ہمارے لیے ذلت ہے. جتنا پردوں میں جاتی اتنی ہمارے لیے عزت اور بلندیاں ہیں. ہمارے جوان کی نظر جتنی جھکتی ہے وہ اتنا عزت والا ہے, جتنی اس کی نظر اٹھتی ہے اتنا وہ غیرتوں سے دور اور حیاؤں کی تباہ کو چاک کرنے والا اور تار تار کرنے والا ہے. ناچنا گانا ہماری تہذیب نہیں, یہ ہندو کی تہذیب ہے. ہماری تہذیب قرآن ہے, رونا سونا ہماری تہذیب ہے. ہمارے لیے اللہ نے جنت کا جہان بنایا ہے, جہاں ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور رحیم. آؤ میرے بندو, آؤ, جو چاہو گے پاؤ گے, جو تمنا کرو گے ملے گا. یہ کیا ہے؟ نزل. یہ نزل ہے. نزل کیا ہوتا ہے؟ ابھی آپ نے کھانا تو کھانا ہے نا, کھانے سے پہلے آپ کو پانی دیا گیا اور میں اندر تھا تو چائے اور وہ کیا تھا, پپیتا دیا گیا. مہمان کو آتے ہی جو چیز پیش کی جائے کھانے سے پہلے اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں نزل. نزل نزول سے ہے کہ مہمان کے آتے ہی گرمی ہے تو بلاؤ بھائی پیپسی لاؤ کوک لاؤ, اور سردی ہے چائے لاؤ سوپ لاؤ, کھانا تھوڑی دیر بعد جی تھوڑی دیر بعد. نزل اس مہمان نوازی کو کہتے ہیں جو آتے ہی دی جائے. تو ذرا آپ اللہ کی بات کو اور غور فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو چاہو گے ملے گا, جو تمنا کرو گے پوری ہوگی. یہ تو ہے نزل. تو اصل ضیافت کیا ہوگی؟ جب نزل, نزل کا مطلب تو واضح ہو گیا. نزل میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جو چاہو گے ملے گا, جو تمنا کرو گے دیے جاؤ گے. نزل من غفور رحیم, یہ تمہارے رب کا نزل ہے. تو اصل جب وہ ضابطے کرے گا تو کیا اعزاز ہوگا؟ تو اس لیے میرے بھائیو, آپ بھائیوں کی خدمت میں یہ میں چند گزارشات عرض کرنے کے لیے حاضر ہوا تھا کہ پہلے آپ اللہ اور رسول سے جڑنا سیکھیں تاکہ آپ لوگوں کو جوڑ سکیں. جو آپ کر رہے ہو تو کر ہی رہے ہیں, میں نے اس کو موضوع نہیں بنایا. تو جو کرنا چاہیے اس کو ایڈ کیا ہے, اس کو ایڈ کیا ہے کہ ہمارے رسالے اخبار وہ ہمیں اپنے مقصد سے روشناس کرا رہے ہوں. تو ہمارے چھوٹی سی حدیث لکھی ہوتی ہے کہیں ایک کونے میں, تو اس کو دیکھتا بھی کوئی نہیں. جیسے بڑے بڑے کالم نگار ہیں جیسے دنیا کے مسائل پر لکھتے ہیں, آخرت کے مسائل پر, اخلاق کے مسائل پر, عبادات کے مسائل پر, معاشرت کے مسائل پر روز لکھے, روز لکھے, کبھی کوئی لکھے کبھی کوئی لکھے, تو نظروں سے گزرتے گزرتے گزرتے. اگرچہ جب قوموں کا ضمیر سو جاتا ہے تو تحریریں بیدار کرنے میں ناکام رہتی ہیں. پر کیا پتا, کیا پتا کون سی تحریر اللہ تعالیٰ ذریعہ بنا دے اور کسی کے اندر ہی سلگتی ہوئی آگ بھڑک اٹھے اور وہ ٹھنڈی انگیشیوں میں کچھ حرارت پیدا ہو جائے اور اب سارے نو ہم بھی باہر دیکھ لیں. ہم تو خزاں میں پیدا ہوئے, خزاں میں ڈھل رہے ہیں, باہر آئے گی, ضرور آئے گی. دھرتی اللہ کی ہے, یہاں اللہ کا نظام آئے گا, کوئی روک نہیں سکتا. ساری دنیا کی طاقتیں اکٹھی ہو جائیں تو نہیں اس کو روک سکتی. وہ جب ارادے کرتا ہے تو اس کے لیے ہوائیں چلاتا ہے, نظام بناتا ہے. آپ بھائیوں کی خدمت میں جن میں گزارش ہے کہ اللہ کے رسول سے تعلق اپنا مانگیں, اپنے لیے وقت نکالیں, اپنے لیے وقت نکالیں, اپنے لیے وقت نکالیں, اپنی آخرت کے لیے, قبر کے لیے, جنت کے لیے, اللہ سے تعلق بنانے کے لیے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ڈھلنے کے لیے. اگر یہ روح اللہ تعالیٰ نے آپ میں اجاگر کر دیا, آپ کے قلم میں وہ جلا پیدا ہوگی, وہ نور پیدا ہوگا کہ آپ کی قبروں میں جانے کے بعد بھی وہ نور چمکتا رہے گا, وہ شمع فروزہ رہے گی, اور آنے والے وہ آپ کی روشنیوں میں اپنی منزلیں طے کرتے رہیں گے, اور بھولے پٹ کے راہی وہ آپ کی روشنی میں اپنے راستوں کو وہ پہچانتے رہیں گے. کہ تحریر ایک بڑی یلوح الخط فی القرطاس زہرا وقاتلہ رمیم فی التراب. بچپن کا طالب علم کا ایک شعر ابھی یاد آیا, وہ 30 سال کے بعد, کہ لکھنے والے کا لکھا ہوا تو وہ تاریخ کے صفحات پہ نقش ہو جاتا ہے, اگرچہ وہ ہاتھ جس نے لکھا تھا وہ مٹی میں مٹی ہو کے ختم ہو چکا ہوتا ہے. تو یہ گزارش ہے کہ ایک تو اللہ رسول سے اپنا تعلق استوار کریں, وہ ہوتا ہے عبادات کے ساتھ, کہ نماز آپ کے زندہ کی جائے, نماز زندہ کی جائے, اور دوسرا زندہ ہوتا ہے ظلم و ستم سے بچنے کے ساتھ, لوگوں کے حقوق کو پائمال کرنے سے بچنے کے ساتھ. کیونکہ غلط قسم کا بھی کسی کو رسوا کر دیا جاتا ہے, اور کیا عجیب عجیب چونکہ نظام چل رہا ہے, فلاں کو ذرا فلاں کا توا لگا دیا جائے, وہ فلاں کا توا لگانا ہے کل سے شروع ہو گئے, اس چیز سے اپنے آپ کو بچایا جائے. اور صحیح چیز ضرور کریں, تنقید کریں, توہین نہ کریں. میں تنقید اور توہین کا بارڈر ملا ہوا ہے, تنقید آپ کا پیشہ ہے, توہین سے بچنا یہ فرض ہے. کہ توہین مسلم اللہ کو برداشت نہیں ہے, اس لیے یوں آتا ہے کہ مسلمان کو گالی دینا یہ بڑا گناہ ہے اور بیت اللہ کو توڑ دینا یہ چھوٹا گناہ ہے. کوئی جا کے بیت اللہ کو توڑ دے, کون توڑنے دے گا؟ کوئی جائے گا تو ویسے لوگ قتل کر دیں گے. لیکن اگر کوئی بیت اللہ کو توڑ دیتا ہے اور ایک آدمی دوسرے کو مسلمان کو ماں کی گالی دیتا ہے, بہن کی گالی دیتا ہے, بیٹے کی گالی دیتا ہے, تو اللہ کی نظر میں بیت اللہ کا توڑنے والا چھوٹا مجرم ہے اور کسی کو ماں بیٹی بہن کی گالی دینے والا بڑا مجرم ہے. تو چونکہ آپ کا معاملہ لوگوں کے ساتھ ہے, تو قلم احتیاط سے چلے, حد میں رہے, تجاوز نہ کر جائے, نہ تلافی مشکل ہو جائے, لکھی بات تو ہوا ہو جاتی ہے, کون اسے روکے اٹھا لے گا؟ تو بھائیو کچھ وقت قرآن کے لیے نکالیں, کچھ اللہ کے نبی کی زندگی کی سیرت کو پڑھنے کے لیے نکالیں, اور اپنے آپ کو بچائیں کہ کسی غلط کسی کی طرف بات نہ منسوخ ہو جائے. اور تعمیری وقت پر اپنے قلم کو چلانا, اللہ سے مانگیں کہ اللہ آپ کے قلم کو تعمیر کے لیے استعمال کریں, آپ کے اخبار کو اللہ تعمیر کے لیے استعمال کریں. صحافت اصل بنیاد پر یہ کمائی کا شعبہ نہیں ہے, صحافت تعمیر سازی کا شعبہ ہے. یعنی لگانا ہوتا ہے لگاؤ, بنگلے ہو جاؤ اور امت کو ایک رخ دے کر جاؤ. تو چلو اللہ نے رزق لگا دیا, کوئی منع کوئی نہیں, حرام بات نہیں کر رہا ہوں, حرام کی ٹھیک ہے صحیح ہے, لیکن ہم ایسا کریں کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو, اللہ کا رسول ہم سے راضی ہو, اور انسانیت کو کوئی رخ ملے, انہیں زندگی کی کوئی ترتیب ملے, انہیں کچھ اپنی منزل کا پتہ چلے, صرف وہ فحش تصویریں دیکھ کر اپنے سفلی جذبات میں بھڑکاتے رہیں, بلکہ انہیں کچھ ایسا مواد نہیں ملے جس سے وہ اپنی آفت کی منزلوں کو طے کر سکیں. اس لیے میں آخر میں یاد کروں گا کہ آپ ہمارا بڑا اہم طبقہ ہیں, بہت طاقتور طبقہ ہیں. ایک قصہ یاد آیا, بات ختم کرتا ہوں. تیمور چنگیز خان کے بعد نمبر دو ظالم انسان ہے. پہلے نمبر پر چنگیز خان, حالانکہ یہ نسل گزری, انہیں کا پڑپوتا تھا تیمور, اس نے بھی کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کر دیے اور کیا کچھ کر دیا, تھا تو مسلمان بے چارا. تو اس سے دربار میں ایک عالم تھے سعد الدین تفتازانی, اس نے ایک اپنا حکم جاری کیا اور اپنے آدمی سے کہا کہ باہر جس کا بھی گھوڑا کھڑا ہو کھول کے جلدی نکل جاؤ. تو جب وہ نکلا باہر قاصد, تو آگے گھوڑا کھڑا تھا سعد الدین تفتازانی کا, وہ اپنے خیمے میں سے گھوڑا تھا, تو اسے کھولا اور چلنے لگا تو وہ بھاگ کے آئے, تو روپی جو ہے زور سے کوڑا مارا اور بغیر اجازت کیسے بول کے جا رہے. کہا کہ مجھے تو خان اعظم نے کہا تیری بھی اور تیرے خان کی بھی ایسی تیسی, میرے گھوڑے کو دینی اجازت نہیں, بولا تو چار کوڑے مارے. وہ روتا ہوا اندر جو آیا, کہا کہ میری تو چٹائی ہو گئی, تو ایسے تھر تھر کانپنے لگا تیمور غصے سے. کس نے کی؟ کہا کہ وہ سعد الدین نے. تو جیسے غصہ چڑھا تھا ویسے ٹھنڈا ہو گیا اور جا کر اپنی کرسی پہ بیٹھ کر کہنے لگا, میں ساری دنیا پہ تلوار چلا سکتا ہوں, سعد الدین پہ نہیں چلا سکتا, کہ اس کے قلم کی کاٹ میری تلوار کی کاٹ سے زیادہ ہے, میں اس کے قلم کے آگے سے. تو آپ اصحاب قلم ہیں, اب اللہ سے مانگیں کہ اللہ ہمیں امت کی تعمیر کے لیے قبول فرما. تو تب ہو گئے آپ سجدوں میں سر رکھ کے روئیں گے اور اللہ سے مانگیں گے, اوپر سے اللہ الہام کرے, اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے بچائیں, قبائل سے بچائیں. جھوٹ سب سے بڑی بری لعنت ہے. ایک صحابی نے پوچھا, یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا, یا رسول اللہ مسلمان بکیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا, یا رسول اللہ مسلمان جھوٹ بول کر سکتا؟ ہر چیز نہیں, جھوٹا نہیں ہو سکتا, بکیل بھی ہو سکتا ہے اور بزدل بھی ہو سکتا ہے, جھوٹا نہیں ہو سکتا. نمازوں کے لیے وقت نکالیں, قرآن کے لیے وقت نکالیں, تبلیغ میں نکلا کریں. تبلیغ میں جانا اپنی تربیت کے لیے ہے, ہم کوئی سیاسی جماعت نہیں, ہم کوئی خاص الگ کوئی ٹولہ کرتا نہیں ہے. اللہ سے رسول کی محبت کو سیکھنے کا یہ خوبصورت کام ہے کہ موقع ملے اس میں وقت دیں, اللہ سے مانگیں, اللہ آپ کا قلم صحیح استعمال کریں. یہ باتیں بھائیو اس لیے نہیں ہیں کہ آپ اس کو جیسے آپ ہر آتے ہیں نا کوئی کانفرنس, اوروں کے لیے ہوتی ہیں, اوروں کے لیے تھوڑے چپتے ہوئے سوال جواب ہوتے ہیں, یہ وہ نہیں ہے. ہم نے تھوڑی دیر کے لیے ایمان کی شمع کو جلانے کی کوشش کی ہے, جلیے نہ جلیے تو اللہ ہی جانے, کوشش کی ہے کہ کچھ اندر کے کچھ اپنے اندر میں جھانک کے بیٹھیں, کچھ اپنے اندر کے دکھڑے ان کو ذرا پھولے, اندر کے پھولے وہ کھول کے بیٹھیں, کچھ اندر کے میں دیکھنے کی کوشش کریں کہ یہ اجڑی دنیا کب آواز ہوگی, یہ چمن کب لہلہائے گا, یہاں کب اللہ اس کے رسول کی محبت کا جھونکا آئے گا, تاکہ جب جائیں تو سرخرو ہو کر جائیں, اللہ بھی انتظار میں ہو, ہمارے بھی شوق جوان ہوں. ایسا نہ ہو جیسے بھاگا ہوا قیدی پکڑا جا رہا ہو اور جیل میں ڈالا جا رہا ہو, ایسا نہ ہو. اللہ کے نبی کا فرمان ہے, جب کوئی نیک آدمی مرتا ہے تو یوں مرتا ہے جیسے مسافر گھر کو لوٹ رہا ہو, اور جب کوئی نافرمان مرتا ہے تو یوں مرتا ہے جیسے جیل سے بھاگا ہوا پکڑ کے واپس لایا جا رہا ہے. تو ہم اللہ سے مانگے ہم ایسی موت بنے کہ ہمارے بھی ملنے کے شوق ہوں اور اللہ کے بھی ملنے کے شوق ہوں, وہ ہمیں دیکھ کے راضی ہو رہا ہو, ہم اسے دیکھ کے راضی ہو رہے ہوں, تمہاری زندگی کی معراج ہمیں حاصل ہوگی. تو باقی بھائی سوا گھنٹے کی بات میں کوئی اونچ نہیں کیسی ہو گئی ہو, آپ لوگ تو بڑوں بڑوں کو پکڑ لیتے ہیں, میں تو بہت مسکین آدمی ہوں, اس لیے میں قبل از وقت ہی معافی مانگ لیتا ہوں, کوئی ایسی بات ہوئی ہو تو مجھے بھائی معاف کر دینا اللہ کے واسطے. یہ صرف ہم نے جو بات کی ہے اپنے ایمان کی شمع فروزہ کرنے کے لیے کی ہے, اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کی توفیق. اللهم لك الحمد كما أنت أهله, فصلي على محمد كما أنت أهله, وقل بنا ما أنت أهله, إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة فی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ تو اصل بادشاہ ہے, ہم تو سارے تیرے غلام ہیں, وزیر اعلیٰ ہو, وزیر اعظم ہو, صدر ہو, سالار ہو, میرے مولا ہمارا جو بھی روپ ہے تیرے سامنے آ کر وہ غلامی میں بدل جاتا ہے, ہمارا جو بھی رنگ ڈنگ ہے میرے مولا وہ تیرے سامنے آ کر سب بے رنگ ہو جاتا ہے. ہم بڑے غلام ہیں, تو بڑا آقا ہے, ہم بڑے فقیر ہیں, تو بڑا غنی ہے, ہم بڑے سائل ہیں, تو بڑا زیادہ دینے والا ہے, ہم بڑے گناہگار ہیں, تو بڑا غفور رحیم ہے, ہم بڑے خطاوار ہیں, تو بڑا درگزر کرنے والا ہے. یا اللہ ہم تیرے بندے تیرے غلام, تجھ سے اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں, ہمیں معاف فرما دے یا اللہ, ہماری خلوت و جلوت کے معاف کر دے, اجتماعی انفرادی معاف کر دے. ارے مولا خاص طور پر وہ گناہ جن کی وجہ سے ہم تیری نظروں سے گر گئے, اور یا اللہ ہمارا سفینہ اشکولوں میں ہے, دو صدیاں مکمل ہو گئی میرے مولا اندھیروں میں بھٹکتے ہوئے, اور یا اللہ دنیا کے تیر سہتے ہوئے, یا اللہ ہمارے وہ گناہ معاف کر دے اور پوری امت کو اس گرداب سے نکال لے, عرب و عجم کو اس بھنور سے نکال دے. یا اللہ تو ہمارا بن جا اور ہمیں بنا لے, ہمیں دنیا کی آفات سے بھی بچا اور آخرت کی آفات سے بھی بچا. یہ جتنے بھائی تشریف لائے ہیں میرے مولا, ان کے سب اصحاب قلم ہیں یا اللہ, ان کے قلم کو قبول کر لے مولا, ان کے قلم میں نور پیدا کر دے یا اللہ, انہیں انسانیت والا یا اللہ انسانیت کی تعمیر والا قلم عطا فرما, انہیں انسانیت سودی سے بچا میرے مولا, انہیں انسانیت ساز بنا دے میرے آقا. یا اللہ جیسے تم نے نیک بندوں کے قلم کو استعمال کیا, لاکھوں کروڑوں انسانوں کو راہیں ملی میرے مالک, یہ ہمارے جتنے بھائی تشریف لائے ہوئے ہیں تو ان کے قلم بھی قبول فرما یا اللہ, تو ان کے قلموں کو بھی ہماری یا اللہ قوم کی تعمیر کا ذریعہ بنا, ان کی دنیا بھی اچھی کر دے, خوشحال کر دے, اور ان کے قلم کو بھی یا اللہ تو خوبصورت کر دے, دل آویز کر دے, دلکش کر دے, انہیں دل خراشی سے بچا میرے مولا, چلے انہیں دل نوازی عطا فرما میرے آقا, انسانیت کے درد کے ساتھ لکھنے والا بنا, قوم کے درد کے ساتھ لکھنے والا بنا, لوگوں کی پگڑی اچھالنے سے ان کی حفاظت فرما, پردے چاک کرنے سے ان کی حفاظت فرما, مجرموں کی سرپوزی کرنے کی انہیں توفیق عطا فرما. اور میرے مالک تو ہماری دنیا بھی اچھی کر دے, آخرت بھی اچھی کر دے یا اللہ, تو ہمارے ان ساتھیوں نے یا اللہ جتنے بھی ہم شریک مجلس ہیں یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا, یا اللہ ہم سب سے دکان لے لے, یہ ہمارا حکمران سب کا یا اللہ, یہ سب سے زیادہ مصیبت میں گرفتار ہے کہ ان کا حساب بہت ہی شدید اور سخت ہے یا اللہ, یا اللہ تو ان سے ان کی حکومت میں وہ کام لے لے کہ یا اللہ تو ان سے راضی ہو جائے, ان کو امت کیجیے یا اللہ تو خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بنا دے, شر کے مٹانے کا ذریعہ بنا دے, یا اللہ ان کو نیک صالح ساتھی عطا فرما, ان کو نیک صالح مشیر عطا فرما, یا اللہ بدجانتوں سے تو حفاظت فرما, خیانت کرنے والوں سے حفاظت فرما, یا اللہ دل کے کھوٹے لوگوں سے حفاظت فرما, ایسے لوگ یا اللہ تو ان کے دائیں بائیں جمع فرما جن کے اندر قوم کا درد ہو, انسانیت کا درد ہو, امت کا درد ہو. میرے مالک یا اللہ تو دیانت دار لوگوں کو آگے لے آیا اللہ, اور ظلم میں کسنے والی مخلوق تیری بندے تیرے بندیاں جو یا اللہ صدیوں سے گزر رہے ہیں میرے مولا, کسی کی بھی فریاد سن کر یا اللہ تو ہمارے لیے رحمت کا در کھول دے مولا, ہم تھکے ہوئے ہیں یا اللہ, لوٹے ہوئے ہیں مولا, گھبرائے ہوئے ہیں, ستائے ہوئے ہیں, در در کی ٹھوکریں کھا کھا میرے مولا, اب تو کوئی رواں بھی ایسا باقی نہیں ہے جس میں زخم نہ ہو یا درد نہ ہو. اے فریاد سننے والے رب, ہم نے کبھی کسی بادشاہ کو فریاد نہیں سنائی, ہمیشہ تیرا ہی در کھٹ کھٹ آیا ہے, تیرے ہی جان میں رونا دھونا کیا ہے, تجھے ہی سارے دکھڑے سنائے ہیں میرے مولا. یا اللہ یہ کہ تو واحد ذات ہے جو ہر دفعہ پکارنے پر لبیک لبیک کہتا ہوا جواب دیتا ہے, مولا تیرے محبوب کی امت تھکی پڑی ہے, برباد ہوئی پڑی ہے, اے زمین و آسمان کے شہنشاہ جس کی شہنشاہی کو زوال نہیں ہے, تو ان پر رحم کر دے جنہیں سوال کا عفریت نکل گیا, اے وہ بادشاہ جس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے, تو ان پہ کرم کر دے جن کے خزانے خالی ہو گئے اور فقر انہیں نکل گیا. یا اللہ ہم تیرے ہی سامنے اپنا دکھ لے کر آئے ہیں, اللہ ہمارے حکمرانوں کو بھی نیکی کی توفیق دے, عوام کو بھی نیکی کی توفیق دے, فوج والوں کو بھی نیکی کی توفیق دے, پولیس والوں کو بھی نیکی کی توفیق دے, تاجروں کو بھی یا اللہ, زمینداروں کو بھی یا اللہ نیکی کی توفیق دے, ہماری عدالتوں کو عدل سے مزین کر دے, ہمارے وکیلوں کو عدل کا طلبگار بنا دے, مظلوم کی فریاد سننے والے اللہ تو مظلوموں کی خود فریاد سن کر یا اللہ تو ان کا ساتھی کفیل وکیل بن جا. یا اللہ ہماری ملک کی حفاظت فرما, اس کے سرحدوں کی حفاظت فرما, اس
سے دشمنوں کے شر سے، تو یا اللہ اس ملک کی قوم کی حفاظت فرما، یا اللہ یہ چار رسوموں میں بٹی ہوئی قومیں ہیں آپس میں دست و گریبان ہیں میرے مولا، انہیں نہ اپنا پتا رہا نہ انہیں اپنے نبی یاد رہا، یا یہ ٹکڑوں پہ لڑ رہے ہیں یا اللہ، یہ روٹیوں پہ لڑ رہے ہیں میرے مولا، یہ پانیوں پہ لڑ رہے ہیں میرے مولا، یہ زمین کے ٹکڑوں پر لڑ رہے ہیں میرے مولا، انہیں یاد نہیں رہا میرے مالک، اپنے نبی کے احسانات یاد نہیں رہے ہیں، طائف میں کھائے ہوئے پتھر یہ بھول گئے ہیں میرے مولا، ہم بھی بھول گئے یا اللہ، بہت میں بہتا ہوا خون ہم بھول گئے میرے مولا، یا اللہ طائف میں ان کا بے ہوش ہو کے گرنا ہم بھول گئے میرے مولا، ہم امت نہیں رہے، ہم قومیں بن گئے، ہم سندھی بن گئے، پنجابی بن گئے، پٹھان بن گئے، بلوچ ہوا، ہم کچھ بھی نہ رہے یا اللہ، ہم نے اپنے آپ کو مٹا دیا یا اللہ، ہم تو امت سے میرے مالک، ہم تو امت سے، ہماری پہچان تو غلام محمد بننا تھی یا اللہ، غلط ہاتھوں میں ہم کھلونا بن گئے یا اللہ، کسی نے ہمیں سندھی بنا دیا، کسی نے بلوچ بنا دیا، کسی نے پٹھان بنا دیا، کسی نے پنجابی ایرانی ترانی بنا کے ایک دوسرے کے خون کا پیاسا کر دیا میرے مولا، یا اللہ تیرے محبوب کے ان آنسوؤں کا واسطہ جو مدینے کی راتوں میں انہوں نے بہائے، اور اس خون کے قطروں کا واسطہ یا اللہ جو طائف کے پہاڑوں پر بکھرے، اور وہ ٹوٹے ہوئے دانت جو احد کی وادی میں گرے میرے مولا، اور وہ عرفات کی دعائیں جو پانچ گھنٹے انہوں نے سرسک سرسک سے مانگی یا اللہ، تو ہمارا یا اللہ ہمارا یہ آپس کا توڑ ختم کر دے یا اللہ، اور ہمیں امت بنا دے میرے مولا، ہمیں امت بنا دے میرے مولا، ہمیں آپس میں یا اللہ گلے لگنے والا بنا، گلے کاٹنے سے ہماری حفاظت فرما، اللہ اتنی بڑی پھیلی ہوئی خون ریزی کو کوئی بھی حکومت نہیں روک سکتی، پولیس نہیں روک سکتی، فوج نہیں روک سکتی، یہ تو تھوڑے سے ہیں میرے مولا، یہ تو سو جاتے ہیں رات کو یا اللہ، تو ہے نا جو رات کو جاگتا رہتا، تو نہیں سوتا، اے جاگنے والے اللہ، ہماری مسجدوں پہ پیرے لگے ہوئے ہیں، ہمارا حال دیکھ میرے مالک، نماز پڑھنے کو جانے والا ڈرتا ہوا جا رہا ہے، پتہ نہیں زندہ ہوں گا کہ مر کے آؤں گا، میرے مولا یہ حکومتوں کے بس کا ہی کام نہیں رہا یا اللہ، اے وہ رب جو سوتا نہیں راتوں کو جاگتا ہے، جو گلی گلی دیکھتا ہے اندھیروں میں یا اللہ سب کچھ دیکھتا ہے، تو اپنی ہی حفاظت کا نظام ہمارے لیے چلا دے یا اللہ، تو اپنی صفت حفیظ کو ہماری طرف متوجہ کر دے یا اللہ، تو اپنی صفت یا اللہ حفیظ کو متوجہ کر دے ہمارے لیے یا اللہ، یہ فرقہ واریت، یہ لوٹ مار، یہ قتل و غارت، مسلمان مسلمان کی بیٹیوں کی عزتوں سے کھیل رہے ہیں میرے مولا، مسلمان مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں میرے مولا، ان کو سمجھ دے دے، سمجھ دے دے، پہن دے دے یا اللہ، تو اپنی حفاظت کا نظام قائم فرما دے، تو اپنی حفاظت کا نظام قائم فرما دے، اور ہم پھنسے ہوئے ان ظالموں کے ہاتھوں میں، اندر باہر کے دشمنوں نے ہمیں یا اللہ بے بس کر کے رکھ دیا ہے، ہمارے فریاد ہماری شکوے تیرے سامنے ہیں میرے مولا، سپردم بتو مایا ہے شراب، تو ہمارا حفیظ بن، کفیل بن، یہ وہ وقت ہے کہ جب یا اللہ آسمان کی طرف نظر ہے، ہم تجھے پکار رہے ہیں کہ تو آ میرے مولا، تیرے آنے سے مسئلہ حل ہوگا یا اللہ، اب ہاتھوں سے لگام نکل چکی ہے، روز نکل چکی ہے یا اللہ، تو آ، تو آ، یہ آج کا سارا باطل کہتا ہے اپنے خدا کو لے کر آؤ یا اللہ، ہم تو تجھے ہی نہیں آتے ہیں، اچھا ماں کوئی تو بلاتا ہے، باپ کوئی تو بلاتا ہے، پٹم سے مار کھاتے ہیں، اماں ابا کوئی بلاتا ہے یا اللہ، ہم بھی تجھے ہی بلاتے ہیں میرے مولا، ہماری بے پشیاں دیکھ یا اللہ، ہمارا مرغ بسمل کا رقص دیکھ میرے مولا، ہماری لاشوں کا تڑپنا دیکھ میرے مولا، کوئی تو پسند کر لے قربانی، کسی کا رونا تو پسند کر لے یا اللہ، اور یہ شام لے جا، لے جا، یہ اندھیرے دور کر دے یا اللہ، دور کر دے یا اللہ، امن محبت کو قائم کر دے، محبتیں قائم کر دے، نفرتیں مٹا دے، یہ وہ کانٹے ہیں جو حکومتیں نہیں چن سکتی میرے مولا، تو چنے، تو چنے، محبت کے وہ پھول ہیں جو حکومتیں نہیں کھلا سکتی اللہ، تو ہی یہ گل کھلائے گا تو یہ کھلیں گے، تو ہی باد سبا کو چڑھائے گا تو چلے گی یا اللہ، سموم کے پھپیڑوں نے ہمیں ہلاک کر کے رکھ دیا میرے مالک، تو آ جا تیری رحمتوں کا واسطہ میرے مولا، اللہ بمرتی دجانم، تو بیا کے زندہ بانم، آ جا میرا رب، اپنے بندوں کی مدد کے لیے آ جا، ہمارا وکیل کفیل بن جا، پردم بتو مایا اے شرا، تو اول، تو آخر، تو ظاہر، تو باطن، تو واجی، تو متعال، تو ضر، تو طواب، تو فعال لما یرید، تو منتقم، تیرا چاہا ہو جاتا ہے، تو نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے، ہمارے عرب و عجم کی حفاظت فرما،
باطل دنیا میں کمزور ہیں یا اللہ، یا اللہ ساری دنیا کا باطل نظام ہمیں انصاف رہا ہے، یا اللہ ہم تیرے در کے فریادی ہیں، ہماری دنیا بھی اچھی کر، ہماری آخرت بھی اچھی کر۔ ربانا یہ جتنے بھائی تشریف لائیں یا اللہ، دل میں کیا کیا ارمان ہوں گے، تمنائیں ہوں گی، اے مولا تو سب کی خود ہی سن لے یا اللہ، خود ہی پوری کر دے یا اللہ، ہر ایک کی اپنی اپنی نوعیت کی ہے، سب کی پوری فرما، اس جہان کی بھی اس جہان کی بھی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار، وصلى الله تعالى على النبي الكريم، آمين ورحمته يا رحمن۔
مورخہ 30 نومبر سن 2004، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بمقام وزیر اعلیٰ ہاؤس کراچی صحافیوں سے خطاب فرما رہے تھے۔ موضوع تھا توہین اور تنقید۔ تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لے۔ علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، بالمقابل مدنی مسجد، فڈلبی ایریا، کراچی۔ فون نمبر 6370813۔